أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل عاقبة أمورنا خيرا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. آج ہم گفتگو کریں گے حالات حاضرہ کے متعلق، کہ اس وقت دنیا میں اور بالخصوص مسلمان ممالک میں جو صورتحال ہے، اور بہت ہی شدت کے ساتھ وہ اپنے عروج پہ پہنچی ہوئی ہے از نظر ابتری و افراتفری، جس میں چند مسائل اس وقت سر فہرست ہیں. سب سے اہم مسئلہ سوریہ کا ہے، مملکت شام، جس میں ایک قسم کی فیصلہ کن نبرد حکومت اور حکومت مخالفین میں جاری ہے پوری شدت کے ساتھ، جو پہلے دمشق سے باہر تھی اور اب آہستہ آہستہ دمشق میں منتقل ہو رہی ہے. دمشق جو حکومت کا مضبوط قلعہ تھا، ایک اڈہ تھا، وہاں تک یہ جنگ جاری ہے. دوسرا مسئلہ اہم جو اس وقت سر فہرست ہے تمام دنیا کی خبروں میں، غائب ہے لیکن ہے بہت شدید مسئلہ، سوریہ کا مسئلہ سر فہرست ہے تمام دنیا کی خبروں میں، لیکن اتنا ہی دوسرا مسئلہ اہم و شدید ہے جو بالکل غائب ہے پوری دنیا کی خبروں سے، وہ سعودی عرب کے اندر جو کچھ صورتحال ہے موجودہ، اور اس سے ملحقہ بحرین میں جو صورتحال ہے، یہ مطلقہ دنیا کی تمام نیوز ایجنسی سے اور تمام ٹی وی چینل سے اور تمام سائٹ سے بالکل غائب ہے. اس مسئلے کو کوئی بھی پیش نہیں کر رہا. سوریہ میں جو فیصلہ کن نبرد ہے، وہ بھی ایک تسلسل ہے گزشتہ ان واقعات کا جو مختلف عرب ممالک میں شروع ہوئے، افریقی ممالک میں اور عربی ممالک میں، خلیجی ممالک میں، اور پھر آہستہ آہستہ سوریہ تک پہنچے ہیں. اس سے پہلے ٹیونس میں، مصر میں اور لیبیا میں یہ تبدیلیاں رونما ہوئیں، حالات تبدیل ہوئے وہاں پر. اور اس وقت جو دلچسپ صورتحال ہے وہ مصر کی ہے، کہ مصر میں الیکشن ہو گیا، پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا، پھر اس کے بعد صدارتی الیکشن ہوا. پارلیمنٹ کے الیکشن میں دو پارٹیوں نے زیادہ ووٹ لیے دوسروں کی نسبت، اور دونوں ہی اسلام پسند پارٹیاں تھیں، اخوان المسلمین اور حزب نور جو سلفی جماعت ہے، وہابی یا سلفی افکار رکھنے والے افراد، انہیں زیادہ ووٹ ملے ہیں، حزب نور اور اخوان المسلمین، کہ دونوں اپنے طور پر اسلامی افکار کی طرف رجحان رکھتے ہیں. صدارتی انتخاب میں اخوان المسلمین کا نمائندہ کامیاب ہوا، البتہ ایک کافی کشمکش کے بعد الیکشن ہوئے، پھر دوسرے دور میں چلے گئے الیکشن. پہلے دور میں مطلوبہ ووٹ کوئی نہیں لے سکا کینڈیڈیٹ، دوسرے دور میں الیکشن گئے، پھر وہاں دو کینڈیڈیٹس کے درمیان احمد شفیق اور محمد مرسی کے درمیان مقابلہ ہوا، اور حسب توقع نتیجہ روک لیا گیا، اور ایک مدت کے بعد فوجی کونسل نے نتیجے کا اعلان کیا. اب یہ نتائج اس وجہ سے نہیں روک گئے تھے کہ گنتی کا عمل مکمل نہیں ہوا تھا، یا یہ ثابت نہیں ہو رہا تھا کہ کس نے اکثریت لی ہے کس نے نہیں لی ہے، بلکہ اس لیے یہ نتیجہ روک لیا جاتا ہے کہ جب قریب قریب ہوں دونوں کینڈیڈیٹ، اس وقت نتیجہ روک کر ان کے ساتھ اور ان کے ٹیم کے ساتھ یا اس پارٹی کے ساتھ در پردہ مذاکرات ہوتے ہیں کہ کون مفید ہے، وہ موضوع انسان ہے اس عہدے کے لیے. اور یہی ہوا مصر کے اندر، الیکشن روک کر مذاکرات شروع ہوئے دونوں کینڈیڈیٹس کے ساتھ، دونوں کی توانائیاں تولی گئیں، دیکھی گئیں، اور حالات، عوامی حمایت اور جو کچھ آئندہ مصر میں ہونا ہے، جو پلاننگ ہے، اس کے لیے کون سا فرد زیادہ موزوں ہے، مفید ہے، وہ وہاں یہ طے پایا کہ محمد مرسی ان کو اچھا لگا اسٹیبلشمنٹ کو، اور انہوں نے اس کی فتح کا اعلان کر دیا کہ وہ صدر ہیں، چونکہ انہوں نے کچھ وعدے پہلے دیے ہوئے تھے کہ اگر وہ صدر منتخب ہو گئے تو یہ یہ اقدام کریں گے۔ صدارتی انتخاب سے پہلے، دور دوم کے صدارتی انتخاب سے پہلے، وہاں کی سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کو ختم کر دیا تھا، چونکہ پارلیمنٹ کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی یا کچھ مشکلات پیدا ہوئی تھیں، اس وجہ سے کہ جو آزاد امیدوار تھے ان کے کاغذات نامزدگی نہیں لیے گئے تھے، اور اس کی جگہ پر دوسرے لوگ آگے، جو لوگ، جو امیدوار رہ گئے جن کے کاغذات نامزدگی داخل نہیں کیے گئے، انہوں نے کورٹ میں رجوع کیا، شکایت کی کہ ہمارا حق ضائع ہوا ہے، عدالت نے ان کی ریٹ پر فیصلہ دے دیا کہ یہ الیکشن کالعدم ہے، اور پارلیمنٹ کو انہوں نے منحل کر دیا۔ محمد مرسی نے یہ وعدہ دیا ہوا تھا کہ اگر میں صدر بن جاؤں، جہاں دیگر کام کروں گا، چاند ایک ان میں سے ایک یہ کہ پارلیمنٹ کو بحال کر دوں گا، اور جو ہی اس کی صدارت کا اعلان ہوا، اس نے پہلا صدارتی فرمان یہ صادر کیا کہ پارلیمنٹ بحال ہے۔ پھر پارلیمنٹ کا ایک اجلاس بھی ہوا، اس کے اوپر فوجی کونسل نے اور سپریم کورٹ دونوں نے ایکشن لیا کہ یہ غیر قانونی ہے۔ باہر کے جس طرح سے پہلے سے ایک منصوبہ تھا، طے تھا، اسی کے مطابق اس نے اپنا صدارتی فرمان واپس لے لیا، اور عدالت کے مطابق پارلیمنٹ ختم ہو گئی ہے مصر کے اندر، اب دوبارہ الیکشن ہوں گے پارلیمنٹ کی۔ مرسی صاحب جب اقتدار میں آئے ہیں تو ظاہر ہے ایک اسلامی چہرے کے طور پر، چونکہ مصر کی فضا اس طرح کی ہے، ماحول اس طرح کا ہے وہاں پر، ایک بہت ہی دیرینہ اسلامی بیداری مصر کے اندر پائی جاتی ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ باقی تمام بیداریوں کی جڑ مصری بیداری ہے، تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ سید جمال الدین افغانی جب سے مصر گئے اور وہاں جا کر انہوں نے بیداری اسلامی کے بیج بوئے، اس وقت سے مصر میں ایک سطح پر خواص کی حد تک یہ بیداری وجود میں آئی، جس میں بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوئی ہیں جنہوں نے مصر کے اندر اسلامی بیداری کی تحریک چلائی، اور بعض اوقات یہ تحریک بیداری کی بہت مضبوط ہوئی، بعض اوقات سرکوب ہوئی۔ یہی صورتحال جو اس وقت موجود ہے، یہی پہلے ایک دفعہ مصر میں وجود میں آ چکی، اور وہ جمال عبد الناصر جو عرب دنیا کا بہت ہی مقبول رہنما گزرا ہے، جمال عبد الناصر مصری، جو سوشلسٹ خیالات کا آدمی تھا، فوجی تھا، ایک جونیئر افسر تھا فوج کا، کچھ مسلمان انقلابی افکار رکھنے والے افراد، انہوں نے ایک گروہ بنایا تھا جس میں کچھ فوجی بھی شامل تھے، ان فوجیوں میں یہ جمال عبد الناصر بھی تھا، کہ یہ افکار رکھتے تھے انقلابی نوعیت کے، فوج کے اندر جونیئر افیسر تھے یہ سارے، جوان افیسر کے نام سے معروف تھے یہ، ان کا ایک گروہ تھا۔ بہرکیف انہوں نے متاثر ہو کر، ان اسلامی تعلیمات سے یا انقلابی افکار سے متاثر ہو کر، فوج کے ذریعے سے یا فوج کے اندر انہوں نے بغاوت کی، اور فوج کی مدد سے انہوں نے اقتدار قبضے میں لے لیا، انقلاب اس کا نام رکھا۔ اس طرح کے انقلاب پھر جو مصر میں آیا، اس کے بعد کئی ممالک کے اندر یہ انقلاب رونما ہوئے، از جملہ عراق کے اندر بالکل ہو بہو ایسے ہی فوجی برسر اقتدار آ گئے، جس میں حزب باس، صدام کی پارٹی، صدام اسی طرح سے برسر اقتدار آیا، اور صدام کے پیش رو کہ فوج کے ذریعے سے انہوں نے اقتدار پہ قبضہ کیا۔ لیبیا میں قذافی، معمر قذافی کرنل تھا فوج کا یہ بھی، اور اس نے بھی فوج کے ذریعے سے اقتدار حاصل کیا۔ مصر میں حافظ اسد، بشار اسد کا والد باپ، یہ بھی ایک جونیئر افسر تھا فوج کے اندر، اور اس یہ بھی سوشلسٹ خیالات کا تھا، یہ سب سوشلسٹ تھے یہ فوجی۔ معمر قذافی سوشلسٹ تھا، عراقی فوجی حسن البکر یا اس طرح کے جو دوسرے تھے یہ سوشل خیالات رکھنے والے تھے، سوشلسٹ تھے۔ اسی طرح حافظ اسد بھی سوشلسٹ تھا، حزب باس عراق کے اندر بھی تھی اور سوریا کے اندر بھی تھی، ایک پارٹی تھی حزب باس سوشلسٹ پارٹی تھی، جس کے دو شاخیں تھیں یا دو اس کے برانچیں تھیں، ایک عراقی اور ایک سوری یا شامی۔ عراق میں بھی کامیاب ہوئے یہ حکومت قائم کرنے میں، اور سوریا میں بھی کامیاب ہوئے، لیکن چونکہ یہ کوئی باقاعدہ کسی نظریہ یا سسٹم کی حکومت نہیں تھی، فردی حکومتیں تھیں، لہذا ان کے راستے الگ الگ ہو گئے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شدید مخالفت سوریا اور عراق کی اسی وقت سے شروع ہو گئی۔ مصر میں مسلمان انقلابیوں کے توسط سے جمال عبد الناصر کو حکومت ملی، اور ابتدا میں انہوں نے بھرپور مدد کی اس کی، جمال عبد الناصر کی۔ اس وقت تک مسلمان انقلابی جمال عبد الناصر کے ساتھ تھے کہ جب تک وہ بہت مضبوط نہیں ہو گیا، اور اپنے تمام حریفوں اور رقیبوں کو اس نے دبا نہیں لیا۔ جب مکمل طور پر وہ آلات پہ قابو پا چکا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کے لیے اب خطرہ خود یہی مسلمان انقلابی ہیں، لہذا اس نے اب ان سے جان چھڑائی، اور اس کا پہلا جو قربانی جو بنی وہ شہید قطب ہیں، سید قطب جو بہت بڑی شخصیت ہیں، بلکہ یہ آج کل ان کے بارے میں مختلف نظریات و اظہار ہیں۔ یہ موجودہ جو شدت پسندی ہے جس کو اسلامی دہشت گردی کہا جاتا ہے، مسلمانوں کے اندر جاری ہے، اس کا بانی یا اس کا کہا جاتا ہے کہ شہید قطب در حقیقت اس نے یہ، انہوں نے یہ بنیاد رکھی ہے، یعنی ان کو بانی سمجھا جاتا ہے بعض کے نزدیک۔ البتہ شاید یہ بات اتنی درست نہ ہو، لیکن ان کے افکار میں اسلام پرستی بہت شدت کے ساتھ موجود ہے، یعنی وہ غیر از اسلامی نظام کسی اور چیز کو قبول نہیں کرتے۔ سید قطب، ان کے ایک اور بھائی ہیں محمد قطب ہیں، جو شاید ابھی زندہ ہوں گے، سعودی عرب میں دانشگاہ یونیورسٹی ام القرا میں استاد رہے ہیں، وہ بھی معروف رائٹر ہیں۔ باہر کے محمد قطب کو، شہید قطب کو، سید قطب کو، نہ محمد قطب کو، سید قطب کو ان تمام مسائل کا بانی سمجھا جاتا ہے، یعنی مغز متفکر انقلابی نہضت کا مصر کے اندر وہ سید قطب کو سمجھا جاتا ہے۔ خب سید قطب کے افکار سے پھر متاثر ہو کر بہت سارے اور جریان وجود میں آئے، جن میں سے ایک اخوان المسلمین ہیں جو حسن البنا اور ان کے ساتھیوں نے تاسیس کی۔ یہ وہی گروہ تھا جو جمال عبد الناصر کے ساتھ تھے، اور جمال عبد الناصر نے ان سے جب خطرے کا احساس کیا تو ان کو اپنی راہ سے ہٹایا، اور ان میں سب سے پہلے سید قطب کو شہید کیا، جیل میں بند کیا، اور وہیں پر ان کو سزائے موت سنائی اور سزا دے دی، بلکہ پورا خاندان سید قطب کا وہ اس کی بھینٹ چڑھ گیا جمال عبد الناصر کے ذریعے سے، یعنی وہ شخص جن لوگوں نے اس کو اقتدار تک پہنچایا تھا انہی لوگوں کو اس نے اپنا دشمن قرار دیا، فرض کیا، اور پھر ایک ایک کر کے ان کو بے دردی سے کچلا اس نے۔ پھر جمال عبد الناصر پوری دنیا عرب کا ہیرو مانا جانے لگا، ایک بہت بڑا رہنما جو عرب دنیا کو متحد کر رہا تھا۔ جمال عبد الناصر جب تھا تو اس کے مخالف سعودی خاندان تھا، آل سعود اس کے مخالف تھے، باقی ساری عرب دنیا تقریباً اس نے اکٹھی کر لی تھی ایک پرچم کے نیچے، اور ہر ملک کے اندر صرف جمال عبد الناصر کے حکم سے حکومت یا عوام کچھ حرکت انجام دیتے تھے، بلکہ جس حکومت کو جمال عبد الناصر کی تائید حاصل نہ ہو وہ ضعیف حکومت تھی، کمزور حکومت تھی۔ جمال عبد الناصر کی حمایت سے حکومتیں عرب دنیا میں قوت پیدا کرتی تھی۔ خوب، آخر کار جمال عبد الناصر بھی اس نے اپنی طرز سے جو حکومت کی، ایک مصر کے اندر اور عرب دنیا کا لیڈر بنا، اور عربیت کو اس نے بہت زیادہ نمایاں کیا۔ شروع اسلامی افکار رکھنے والے افراد کی مدد سے اس نے کیا، اقتدار پر قابض ہو کر اس نے پان عربزم کا نعرہ لگایا، یعنی عربیت، عرب قومیت کا نعرہ اس نے لگایا، اور عرب قوم پرستی کو اس نے بہت زیادہ ہوا دی۔ اس کے بعد سے عرب قوم پرستی میں شدت آئی ہے، یعنی عرب قوم پرستی بعنوان سیاسی نظریہ بن گیا۔ پہلے قوم پرستی صرف قوم پرستی تھی، جس طرح ہر قوم کے اندر قوم پرستی کے عناصر موجود ہوتے ہیں، لیکن ایک سیاسی راستہ اس قوم کا الگ ہوتا ہے، لیکن قوم پرستی بعنوان سیاسی نظریہ یہ جمال عبد الناصر کے زمانے سے شروع ہوا، جو ابھی تک عربوں کے اندر موجود ہے۔ باہر کے جمال عبد الناصر جب ہٹ گیا حکومت سے، چلا گیا اور وفات ہو گئی اس کی، اس کے بعد انور سادات ایک اور فوجی برسر اقتدار آیا، جس نے آ کر وہ ایک مدت تک حکومت کی، جس میں مصر، جمال عبد الناصر نے ہی اسرائیل کے خلاف جنگیں لڑی تھیں، وہ جو 6 جنگیں عربوں نے لڑی ہیں اسرائیل کے خلاف، وہ ساری تقریباً جمال عبد الناصر کی سربراہی میں لڑی گئی تھیں، اور ہر ایک میں ان کو شکست ہوئی، ہر جنگ میں عربوں کو شکست ہوئی، باوجود اس کے کہ پوری عرب دنیا جمال عبد الناصر نے اکٹھی کی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اسرائیل بھی ضعیف تھا۔ اسرائیل نوپا ملک تھا، بالکل ابتدائی ایام تھے، چند سال، یعنی چند 3-4 سال فرض کریں اسرائیل کو وجود میں آئے ہوئے، یا 5-6 سال ہوئے، تو اتنی مضبوط مملکت نہیں ہوتی، اسے بھی شکست نہیں دے سکے یہ اتنے مضبوط لیڈر اور فوجیں، ایک تازہ بنے ہوئے ملک کو یا فوج کو شکست نہیں دے سکے۔ باہر کے اسرائیل کے ہاتھوں سے بہت ہی بری شکست کھائی انہوں نے، اور سارے علاقے آہستہ آہستہ اسرائیل نے ان کے قبضے میں کر لیے۔ صحرا سینا، مصر کا ایک بہت بڑا علاقہ، یہ اسرائیل نے قبضے میں کر لیا۔ اسی طرح سوریا کا بہت بڑا ایریا اسرائیل نے قبضے میں کر لیا، اردن کا بہت بڑا حصہ اسرائیل نے قبضے میں کر لیا، اور لبنان کا ایک بڑا حصہ، یہ وہ ممالک ہیں جن کی سرحدیں اسرائیل کے ساتھ ملتی ہیں۔ ایک بالکل نئی فوج نے اور نئے ملک نے، نئی قوم نے جو چند سال ہوئے ہیں وجود میں آئی ہے، اس نے ان سارے عرب ملکوں کی زمینوں پر، پڑوسیوں پر قبضہ کر لیا۔ بعد میں جمال جب چلا گیا تو انور سادات کی حکومت آئی، اس نے مذاکرات کے ذریعے سے صحرا سینا واپس لے لیا، یعنی اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ کیمپ ڈیوڈ بہت معروف معاہدہ ہوا، اور اس نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اور اس کے جواب میں اسرائیل نے صحرا سینا خالی کر دیا، اور اس وقت سے مصر اور اسرائیل کے تعلقات برادرانہ، دوستانہ، اور پھر اس کے بعد مصر نے بہت تقویت کی اسرائیل کی، بہت مدد کی ہر طرح کی، تجارتی روابط، سیاسی روابط اور دیگر شعبوں میں تعاون، حتیٰ انٹیلیجنس کا تعاون مصر اور اسرائیل کا آپس میں قائم رہا۔ خوب، یہی صورتحال اب دوبارہ ایک دفعہ مصر میں پھر تکرار ہوئی ہے، لیکن اب ایک اور انداز سے، کہ ایک مسلمان اور وہ بھی انقلابی افکار رکھنے والی جماعت، ایک معروف حزب کا نمائندہ، وہ برسر اقتدار آیا ہے، لیکن الیکشن کا نتیجہ روک کر جو معاملات طے ہونے تھے وہ سارے طے ہوئے ہیں، تو پھر انہوں نے مرسی کے جیت کا اعلان کیا ہے کہ یہ جیت گیا ہے۔ اب ان معاملات میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آئندہ سامنے آئیں گی، اس وقت قابل از وقت ہے ان کے بارے میں گفتگو کرنا، لیکن یہ ہوگا، یعنی محمد مرسی مکمل طور پر، جیسا کہ ظاہری حالات ہیں، اس منصوبے کے مطابق جس کے تحت وہ مذاکرات کامیاب ہوئے اور اس کی جیت کا اعلان ہوا ہے، اس پر وفادار رہے گا، بلکہ حالات ایسے رہیں گے کہ اس کو کرنا پڑے گا ساتھ ساتھ۔ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ جیتنے کے بعد فوراً سعودی عرب کا پہلا دورہ کیا اس نے، سب سے پہلے جیتنے کے بعد اس نے سعودی عرب کا دورہ کیا ہے۔ خوب، یہ سیاسی لحاظ سے بہت اہمیت کی چیز ہوتی ہے کہ ایک سسٹم جب وجود میں آتا ہے یا جماعت، تو اپنے رجحانات، سیاسی رجحانات ظاہر کرتے ہیں، وہ کبھی بیان دے کر، کبھی کسی اقدام سے، کبھی کسی عمل سے۔ خوب، یہ یورپ بھی جا سکتے تھے، مثلا ابھی فرانس میں الیکشن ہوئے، سارکوزی کو شکست ہوئی اور نیا صدر اولان بنا، اور اس نے صدارت میں آتے ہی سب سے پہلا سفر جرمنی کا کیا ہے۔ اب یہ بہت بڑا ایک حادثہ سمجھا جاتا تھا وہاں پر، کہ ایک صدر بنتے ہی سب سے پہلے کس ملک میں جاتا ہے، کس حکومت کے پاس جاتا ہے، کن لوگوں کی طرف رجحان کرتا ہے، یہ اس کے سیاسی مستقبل کی ایک علامت ہوتی ہے۔ خب، اس وقت مصر کے اندر جو مذہبی رجحان ہے، اس کے اوپر سلفیت کی بہت گہری چھاپ ہے، یعنی وہابیت، سعودی عرب کے جو افکار ہیں، جو کہ مدت تک مصری دور رہے ہیں ان افکار سے، لیکن اس وقت سلفیت بہت نمایاں ہو کر مصر کے اندر غلبہ پا رہی ہے۔ اور سلفیت اس وقت مکمل طور پر امریکہ کے ساتھ ہم آہنگ ہے، یعنی امریکہ کی ایک فوج ہے، سمجھ لیں دوسرے لفظوں میں۔ چونکہ سوریا میں اس وقت جو مخالفین ہیں سوری حکومت کے، کچھ قوم پرست عناصر ہیں اور کچھ یا زیادہ سلفی عناصر ہیں، سوریا کے اندر بھی اور سوریا کے باہر بھی، مثلا لبنان کے سلفی، سعودی عرب کے سلفی، کویت کے سلفی، پاکستان کے سلفی، اور القاعدہ سے جو مربوط تھی سلفیت، وہ سارے یکجا ہو کر سوریا کے اندر مخالف فوج بنائی ہے انہوں نے، کہ لگ بھگ ابھی اندازوں کے مطابق 20,000 کے قریب یہ آرمی بن گئی ہے سوری حکومت کے خلاف، جو مسلح ہیں، اور ان کے پاس تمام وہ اسلحہ موجود ہے جو شاید سوری حکومت کے پاس موجود ہو، سوریا کی حکومت کے پاس ہے، جہازوں اور ٹینکوں کے علاوہ باقی سب کچھ ان کے پاس موجود ہے۔ یہ اسلحہ ترکی نے دیا ہے، قطر نے دیا ہے، اور سعودی عرب نے دیا ہے، اور ٹریننگ کیمپ ان کے لبنان میں، جنوب لبنان میں، شمال لبنان میں، جہاں سلفی علاقہ ہے بالبک، وہاں پر ان کو باقاعدہ ٹرین کیا جاتا ہے، ترابلس اور بالبک میں ان کے ٹریننگ کیمپ ہیں، وہاں ان کو تربیت دے کر، بارڈر جو کہ لگتا ہے لبنان کا سوریا کے ساتھ، باقی ممالک سے ان کو منتقل کیا جاتا ہے لبنان میں، لبنان میں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ٹریننگ دینے کے بعد ان کو سوریا کے اندر منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اور اس وقت ایک بہت بڑی مضبوط فوج ہے جس کی حمایت میں تمام مغربی ممالک اور سر فہرست امریکہ ہے، اور تمام عربی ممالک کھل کے جو ان کی حمایت کر رہے ہیں، عرب لیگ مکمل اور گلف لیگ بھی مکمل، دو عربی تنظیمیں ہیں، ایک عرب لیگ ہے جس میں تمام عربی ملک ہیں، افریقی و دوسرے سارے عرب ملک دو طرح کے ہیں، کچھ افریقہ میں آتے ہیں اور کچھ ایشیا میں آتے ہیں، یہ دونوں عرب لیگ میں ہیں، سے اور کچھ گلف لیگ ہے، گلف لیگ میں صرف خلیجی ممالک ہیں جو خلیج کے ارد گرد رہتے ہیں۔ ان تمام کی مکمل حمایت حاصل ہے سوریا کے مخالفین کو، یعنی یہ قسم کا عرب اتحاد ہے سوریا کے خلاف۔ عراقی حکومت عرب لیگ یا گلف لیگ کے ہمراہ نہیں ہے، چونکہ شیعہ حکومت ہے مجموعی طور پر ایک عراق کے اندر، یا کہیں مخلوط حکومت ہے شیعہ و غیر شیعہ، لیکن وزیراعظم چونکہ شیعہ ہے، یا اکثریت پارلیمنٹ میں شیعوں کی ہے، اس وجہ سے شیعوں کا غلبہ ہے عراق کے اندر۔ سوریا کے ساتھ عراق کی دیرینہ مشکل ہے، شیعوں کی بھی اور سنیوں کی بھی آپس میں، جس طرح انڈیا پاکستان کے تعلقات ہیں، یہی صورتحال عراق اور سوریا کے اندر ہے۔ سیاسی سطح پر بھی چپکلش ہے، اجتماعی طور پر بھی ان میں آپس میں کشمکش ہے، اور حکومتی سطح پر بھی ان میں آپس میں ہمیشہ نبرد ہے، یعنی صدام ہمیشہ سوریہ کا مخالف رہا ہے اور حافظ اسد ہمیشہ عراق کا مخالف رہا ہے۔ ایک بڑی وجہ سوریہ جو ایران کی حمایت کرتا رہا ہے جنگ میں، سوریہ اور عراق کے آپس کے جو تعلقات تھے وہ باعث بنے تھے، چونکہ سوریہ عراق کا مخالف ہے، عراق سوریہ کا مخالف ہے، شدید مخالف ہے، یعنی ہو بہو وہی تعلقات ہیں جو انڈیا اور پاکستان کے تعلقات ہیں۔ جس طرح پاکستان کے اندر انڈیا نفرت باقاعدہ طور پر ایک اب الوطنی سمجھا جاتا ہے کہ محب وطن وہ ہے جو انڈیا سے نفرت کا اظہار کرے، انڈیا کے اندر بھی ایسا ہی ہے، انڈیا میں محب وطن اس کو سمجھا جاتا ہے جو پاکستان کے ساتھ دشمنی کرے، جو پاکستان کا دشمن نہیں ہے اسے غدار وطن کا سمجھا جاتا ہے، یہ دونوں ملکوں کے اندر احساس ہے۔ یہی حال سوریہ اور عراق کا بھی ہے کہ ہو بہو یہی تعلقات ہیں ان کے، نفرت آمیز تعلقات ہیں۔ خوب، اس صورتحال میں عراقی حکومت اس وقت عرب لیگ کی حامی نہیں ہے، چونکہ عرب لیگ عراقی حکومت کی بھی مخالف ہے، یعنی عربی حکومتیں جتنی بھی ہیں یہ سب عراقی موجودہ عراقی حکومت کے مخالف ہیں، اور اسی طرح گلف لیگ جو زیادہ پیش ہے، چونکہ گلف لیگ میں خلیجی ممالک ہیں، خلیجی ممالک مکمل طور پر امریکی ایما پر کام کرتے ہیں، ان میں خود ذرا احساس شعور نہیں ہے ان کے اندر، مکمل طور پر ان کا سسٹم سارا مغربی چلاتے ہیں، ان کا وجود، ان کا ہر نظام مغربیوں کے ہاتھ میں ہے، خلیجی ممالک جتنے بھی ہیں، سعودی عرب ہے، عمان ہے، یو اے ای ہے، دبئی، ابوظہبی، کویت ہے، قطر ہے، بحرین ہے، یہ تمام ریاستیں یہ سب کے سب عراقی حکومت کے مخالف ہیں، لیکن عراقی حکومت بھی اس وقت سوریہ کے حق میں نہیں ہے اپنے تعلقات کی وجہ سے، نہ گلف لیگ کی ہمراہی کی وجہ سے، اپنے تعلقات کی وجہ سے عراقی حامی نہیں ہے، بلکہ عراقی مخالفین سوریہ میں پناہ لیتے ہیں جا کر، اور سوریہ کے مخالفین عراق میں پناہ لیتے ہیں۔ اس وقت سوریہ سے جو بھی حکومت کا مخالف ہو کے حکومتی عہدیدار منحرف ہوتا ہے اس وقت، وہ سب سے پہلے عراق چلا جاتا ہے یا ترکیہ چلا جاتا ہے، عراق میں جا کر پناہ لیتا ہے، وہاں سے آگے کسی دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے۔ لیکن عراق کے اندر کچھ عوامی سطح پر کہہ سکتے ہیں ہم کہ عناصر ہیں، شیعہ سنی دونوں سوریہ کے حق میں نہیں ہیں، یہ طے ہے عراق کے اندر، نہ شیعہ عراقی حامی ہے سوریہ کے، نہ سنی عراقی حامی ہے۔ سنی خوب ظاہر ہے وہ تحت تاثیر ہیں سلفیت کے اس وجہ سے، اور سوری جو ہیں وہ اپنی قومیت یا اپنے دیرینہ جو جنگ ہے ان کی سوریہ اور عراق کے ساتھ، اس وجہ سے سوریہ کے حامی نہیں ہیں، اور خصوصاً ایران عراق جنگ میں سوریہ نے ایران کی مدد کی تھی، وہ بھی عراقیوں کے اندر دکھ موجود ہے کہ انہوں نے ہمارے دشمن یا ہمارے حریف کی مدد کی تھی۔ سوریہ نے جو ایران کی مدد کی اس کے پیچھے بھی بہت سارے عوامل تھے، چونکہ استفادہ کرتا تھا حافظ اسد ان موجودہ حالات سے جو خلیج کے اندر تھے مشرق وسطی میں، تو ایران سے مدد ایران کی کم کرتا تھا اور مدد لیتا زیادہ تھا، سب سے بڑھ کر تیل، چونکہ سوریہ میں تیل نہیں نکلتا، تیل پیدا کرنے والا ملک نہیں ہے، اس کے ارد گرد سب تیل ہے لیکن سوریہ کے اندر نہیں ہے، تیل کی پیداوار نہیں ہے، لہذا وہ ایران سے تیل لیتا رہا اتنی مدت تک، بعض زمانوں میں شاید فری لیتا رہا، اس کے بدلے میں ایران کی مدد کرتا تھا، کہ بھرپور مدد کی البتہ اس نے جنگ کے دوران، ایران پر جب پابندیاں تھیں تو سوریہ نے بھرپور کردار ادا کیا، یعنی ایک ہی ملک کہہ لیں پوری دنیا میں جو کھل کے ایران کے ساتھ تھا واضح طور پر وہ سوریہ تھا، اور ایران بھی سوریہ کا ہمیشہ حامی رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ سوریہ اسرائیل کے مخالف رہا ہے، ہر دور میں سوریہ اسرائیل کے مخالف رہا ہے، عملی مخالف رہا ہے، جس طرح گزشتہ ایام میں چند روز قبل سید مقاومت نے اپنی تقریر میں یہ کہا تھا کہ جب غزہ کا محاصرہ تھا اور لوگ بھوک پیاس سے مر رہے تھے اور مصریوں نے بارڈر بند کر دیا کہ خوراک تک فلسطینیوں کو غزہ والوں کو نہ پہنچے، اس وقت سوریہ باقاعدہ خوراک بھی پہنچا رہا تھا اور اسلحہ بھی غزہ پہنچا رہا تھا، جب عربوں نے، باقی عربوں نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا فلسطینیوں کا، اس وقت سوریہ باقاعدہ غزہ والوں کی امداد کر رہا تھا. یہ غزہ ختم ہو جاتا اگر سوریہ کی سپورٹ نہ ہوتی، امداد نہ ہوتی. بلکہ اس کے پیچھے اب ایک وسیع داستان ہے کہ سوریہ کا یہ موقف کیوں ہے اور کن بنیادوں پر ہے. مذہبی موقف ہے ان کا، سیاسی موقف ہے، یا کوئی اقتصادی موقف ہے، یا اور کسی وجہ سے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. باہر کیف اس وقت مصر ایک دوراہے پر کھڑا ہوا ہے اور سب منتظر ہیں کہ مصر کدھر جاتا ہے، یہ اخوان المسلمین کا صدر اور یہ جماعت، یہ کہاں جاتی ہے. خب ایک کوشش یہ ہے اس وقت ایران کی، بھرپور کوشش یہ ہے کہ مصر کو اس نئی تبدیلی کے بعد اسلامی تحریک کے اندر شامل ہونا چاہیے، یعنی ایران کے ساتھ آ کر کھڑا ہو اور ایران کے ہمراہ ہو اور مل کر اسرائیل کے خلاف، مغرب کے خلاف، امریکہ کے خلاف، جو جس طرح سے ایران کا موقف ہے اس طرح سے یہ ایک انقلابی موقف، ایک واضح اسلامی دینی موقف اختیار کرے. ادھر سے کوشش یہ ہے کہ مصر کے اندر اور باہر سے کہ موجودہ صدر اور اس کی پارٹی یا یہ نیا سیٹ اپ جو ہے، یہ ایک اور کردار ادا کرے، ایران کے ہمراہ نہ ہو. اس وقت ایران میں چند دن بعد نان الائنڈ، غیر وابستہ ممالک کی کانفرنس ہونے والی ہے. ایک سیاسی سیٹ اپ ہے دنیا کے اندر، ایک اسلامی کانفرنس ہے، ایک غیر وابستہ ممالک کی کانفرنس ہے، نان الائنڈ کنٹریز جن کو کہا جاتا ہے. یہ اصطلاح جنگ سرد کے زمانے سے ہے، یعنی جب روس اور امریکہ دو بلاک تھے، مشرقی اور مغربی، اور سیاسی طور پر دنیا تقسیم ہوئی ہوئی تھی، یا مشرقی بلاک میں یا مغربی بلاک میں. اس وقت کچھ ممالک ایسے تھے جو نہ مشرقی بلاک کے ساتھ تھے نہ مغربی بلاک کے ساتھ تھے، یعنی نہ امریکہ کے اتحادی تھے اور نہ روس کے اتحادی تھے، نہ نیٹو میں تھے نہ ورشو میں تھے. ان کو نان الائنڈ کہا جاتا ہے، غیر وابستہ، یعنی نہ امریکہ سے وابستہ ہیں اور نہ روس سے وابستہ ہیں، آزاد ممالک یا غیر وابستہ ممالک. ایک ایسی بے خاصیت قسم کی کانفرنس ہے جو جس نے کبھی بھی کوئی رول ادا نہیں کیا، یعنی بیکار ترین ایک مجموعہ دنیا میں یہی غیر وابستہ ممالک کی کانفرنس ہے، جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک، عالمی حالات میں کوئی رول ادا نہیں کیا، جبکہ شاید سب سے بڑا سیاسی سیٹ اپ ہے اعضاء کے لحاظ سے، چونکہ چار پانچ براعظم کے لوگ سب اس میں عضو ہیں، رکن ہیں، سب سے زیادہ تعداد ان کی بنتی ہے. یو این او میں اگر یہ ایک موقف اختیار کر لیں تو ممکن ہی نہیں ہے کوئی ان کے ایما کے بغیر کوئی فیصلہ ہو، یا دنیا میں جو بھی یہ سیاسی موقف اپنائیں ان کے بغیر ممکن نہیں ہے کوئی سیاسی طاقت کچھ کر سکے. لیکن چونکہ یہ خود غلام ممالک ہیں، نام غیر وابستہ نام ہے، ہیں سب وابستہ ہیں. مثلا غیر وابستہ ممالک میں ایک پاکستان ہے، وہ وابستہ ہے پاکستان، اسی طرح غیر وابستہ ممالک میں عرب ممالک سارے شامل ہیں، وہ وابستہ ممالک ہیں یہ سارے. کون کہتا ہے یہ غیر وابستہ ہیں، نان الائنڈ ہیں، یہ سب الائنڈ ہیں. لیکن ایک چہرہ انہوں نے اپنا بنایا ہوا ہے. چند روز بعد تہران کے اندر ان کی سربراہی کانفرنس ہونے والی ہے. کبھی کبھار جاگ پڑتے ہیں، احساس ہوتا ہے ان کو، کوئی تنوع کے لیے کانفرنس کرتے ہیں، آتے ہیں. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بقول کے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں، دوستیاں بڑھاتے ہیں. کوئی قرارداد پاس نہیں کرتے، کسی کی حمایت نہیں کرتے، کسی کی مذمت نہیں کرتے. مثلا ابھی جمع ہوں گے سارے اور جتنے عالمی ایشوز ہیں ان میں سے کسی پہ بات نہیں کریں گے، نان ایشوز پہ بولیں گے. مثلا اس وقت برما میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اس پہ نہیں بولیں گے، چونکہ برما بھی نان الائن ممالک میں سے ہے، وہ خود بھی اس میں موجود ہوگا. یا سوریا کے مسائل ہیں، اسرائیل کا مسئلہ ہے، فلسطین، سعودی عرب، بحرین، یہ اس وقت جو برننگ ایشو ہیں، ان میں سے کسی پہ بھی بات نہیں کریں گے. ماحولیات پہ بولیں گے کہ ماحولیات جو ہے نا، ان کے بارے میں سمندروں کو صاف کرنے کے لیے کوئی اقدام ہونا چاہیے، اس طرح مثلا سیلاب روکنے کے لیے کوئی اقدام ہونا چاہیے، اور یوریا کھاد کی پیداوار کے لیے کوئی اقدام ہونا چاہیے مثلا. اس طرح کے نان ایشوز پر گفتگو کر کے اٹھ کے چلے جائیں گے. جیسے کبھی کبھی پاکستان میں مذہبی یا سیاسی گروپ بیٹھتے ہیں مل کر اور نان ایشوز پر بول کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں, یعنی ہر اس چیز پہ بولتے ہیں جو کوئی موضوع نہیں ہے, اور جن موضوعات کو چھیڑنا چاہیے ان کے متعلق گفتگو نہیں کرتے, چونکہ اجازت نہیں ہوتی ان کو بولنے کی. اگر یہ بول پڑے ان کے کان کھینچے جاتے ہیں, سرزمش کی جاتی ہے ان کی, باقاعدہ سزا دی جاتی ہے ان کو. مثلا اگر کسی ملک کا سربراہ آئے نان الائنڈ ممالک کے کانفرنس میں آ کر حد سے زیادہ بول جائے یا غیر ضروری بات کر جائے, واپس جائے گا, حکومت ہی اس سے لے لیں گے تم نے کیوں یہ بات کی وہاں پر. اس کانفرنس میں ایران کی پوری کوشش ہے کہ مصری صدر, نو منتخب صدر اس میں شریک ہو, لیکن ابھی تک اس نے حامی نہیں بھری. سعودی عرب چلا گیا ہے بغیر دعوت کے, اور مزے کی بات ہے کہ بہت ہی توہین آمیز سفر تھا اس کا سعودی عرب کا. یہ جب پہنچا ہے ایئرپورٹ پہ کوئی بھی لینے نہیں آیا اس کو, وزیر تک لینے نہیں آیا اس کو, ایک وزارت خانے کا سیکرٹری آیا اس کو لینے کے لیے ایئرپورٹ پر, اور وہاں سے یہ گیا پھر ریاض میں یا دوسری جگہوں پر اور چھوٹے چھوٹے لوگوں سے ملاقات, اور آخر میں اس کی ملک عبداللہ سے ملاقات کروائی گئی, اور وہ بھی بیعت جس طرح کرتے ہیں بیعت کرنے گیا تھا گویا ملک عبداللہ کے, چونکہ وہ بیمار ہے ملک عبداللہ اس وقت, کچھ 86 سال کے لگ بھگ زہرن 85-86 سال کا ہو گیا ہے, کھوسٹ اس میں ہمت ہی نہیں ہے اٹھنے کی, نہ اس کو سنائی دیتا ہے نہ وہ بول سکتا ہے. اس کو جا کر اس ڈانچے سے مورے سے ملایا اس کو, اور اس نے بیعت کی. یعنی یہ ایک علامتی سفر تھا اس کا, کوئی دعوت نہیں تھی, کوئی سرکاری ایجنڈا نہیں تھا, کوئی قراردادیں نہیں تھیں. ابھی اس نے ملک کے اندر مکمل طور پر اختیارات نہیں سنبھالے تھے, کنٹرول ملک کے اوپر پورا اس کا نہیں ہوا تھا, سارے اختیارات اس نے ابھی حاصل نہیں کیے تھے, ابھی بہت سارے مراحل اس کے طے ہونا باقی تھے. جو منتخب ہوا فوراً دوڑ کے سعودی عرب چلا گیا. یہ ایک علامتی سفر تھا, یعنی دنیا کو اعلان کرنا تھا کہ ان کا رجحان کس طرف ہے, یہ کس طرف جانا چاہتے ہیں. عرض کیا کہ دوراہے پر ہے, ابھی ایران کی پوری کوشش ہے کہ اس کو غیر وابستہ ممالک کی کانفرنس میں شریک کرایا جائے, لیکن ابھی تک اس نے حامی نہیں بھری. خوب ابھی تک کہتے ہیں بین بین ہے, لیکن ظاہراً یہ لگتا ہے کہ نہ نہیں آئے گا, چونکہ اس کانفرنس میں ملک عبداللہ نے نہیں آنا, سعودی فرمان روا نے شرکت نہیں کرنی, اور جب اس نہیں آئے گا تو اس کے مرید بھی نہیں آئیں گے ساتھ, اور یعنی قوی امکان ہے کہ یہ نہیں آئے گا. محمد مرسی تہران اس کانفرنس میں شرکت کے لیے نہیں آیا. اگر نہیں آتا پھر یہ بالکل واضح طور پر اس کا خط معین و مشخص ہو جائے گا کہ وہ کس سمت جانا چاہتا ہے, لیکن ابھی تک دوراہے میں ہے, ابھی تک بین بین ہے. احتمال دیے جا رہے ہیں کہ شاید آ جائے, ایک احتمال ہے کہ ممکن ہے نہ آئے, لیکن اس کا تہران آنا یہ بھی ایک علامت ہوگی. وہ یہ علامت ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایران سے تعلقات رکھنا چاہتا ہے, وہ یا غیر جانبدار رہنا چاہتا ہے اس کشمکش میں, یا کم از کم حامی رہنا چاہتا ہے اس سلسلے کا. یہ اس کے سفر پر موقوف ہے, اگر آیا تو یہ اس کی طرف سے ایک اعلان ہوگا انقلابی بیداری کی تحریکوں کا, لیکن اگر نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا خط انتخاب کر لیا ہے. اس وقت مصر سوری حکومت کے مخالفین میں سے ایک فعال مخالف ہے سوریا مصر, یعنی فعال مخالفین میں ایک ترکی ہے, سعودی عرب ہے, قطر ہے, جو باقاعدہ عملی سپورٹ کر رہے ہیں. اور اس وقت مصر سے بھی ایک بڑی تعداد سلفی اسی 20,000 فوج میں, یہ 20,000 فوج چند ہفتے پہلے کی اعداد و شمار تھے, چونکہ اس میں ہفتگی اضافہ ہو رہا ہے, بلکہ کہیں ڈیلی اس فوج کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. روزانہ پاکستان, بنگلہ دیش, ادھر ادھر سے, بنگلہ دیش سے تو شاید معلوم نہیں, لیکن پاکستان سے بھرتی کر کے یہ دھڑا دھڑ لے جا رہے ہیں سلفیوں کو تاکہ اس فوج کے اندر شریک ہوں. ابھی جو سوری فوج نے پکڑے ہیں 200-250, اس میں سب غیر ملکی ہیں, کوئی بھی سوریا کا باشندہ نہیں تھا. اس میں مصری تھے, سوڈانی تھے, صومالین تھے, اس قسم کے ممالک کے لوگ تھے جو مصر سوریا میں آ کر حکومت مخالف کاروائیوں میں شامل ہیں, شریک ہیں. باہر کیف اس وقت تک مصر سوری حکومت کا مخالف ہے, بلکہ مخالفین کا حامی ہیں, مجموعی طور پر جو مخالفین ہیں ان کا حامی ہیں، تمام عرب ممالک مخالفین کے حامی ہیں، ایک بھی عرب ملک سوریہ کی حکومت کا حامی نہیں ہے۔ اس وقت سوری حمایت صرف چار جگہ سے ہو رہی ہے، سوریہ کی حمایت، ایک حزب اللہ ہے لبنان میں، کہ ظاہر ہے وہ حکومت نہیں ہے، ایک تحریک ہے، ایک موومنٹ ہے، اور ایران ہے جو سب سے زیادہ حامی ہے، مضبوط حامی سوریہ کی حکومت کا ایران ہے، چائنا ہے اور روس۔ چائنا اور روس کی حمایت قابل بھروسہ نہیں ہے، چونکہ یہ بنیے ہیں دونوں ملک، یہ حمایت نہیں کرتے سیاسی بنیاد پر، ان کے مقاصد اقتصادی ہوتے ہیں زیادہ تر۔ یہ اس لیے امریکہ مخالف بلاک کی حمایت کرتے ہیں تاکہ امریکہ سے کچھ نہ کچھ کرایہ وصول کریں، قیمت وصول کریں، اور بہت فائدہ ہوتا ہے، ابھی تک روس نے بہت فائدہ اٹھایا ہے اس سے۔ مثلا ایرانی ایشو پر، ایران کا جو نیوکلیئر مسئلہ ہے، کہ ایک بڑا دنیا میں ایشو جو بنا ہوا ہے وہ ایران کا نیوکلیئر پلان ہے، کہ مغربی ممالک نہیں چاہتے کہ ایران ایٹمی توانائی حاصل کرے، روس حامی ہے ایران کے ایٹمی توانائی کا، لیکن ہر قرارداد جو ایران کے خلاف کہیں بھی پاس ہوتی ہے روس اس کو ووٹ دے دیتا ہے ایران کے خلاف، لیکن دیر سے، آخر میں جا کر۔ پہلے مغربی بلاک ایران کے خلاف ایک تحریک چلاتا ہے، روس اس کی مخالفت کرتا ہے، پھر مغربی، امریکن اور دوسرے یورپین، یہ روس کو راضی کرتے ہیں، راضی کرنے کی قیمت طے کرتے ہیں کہ کیا چاہیے تجھے، وہ روس اپنی قیمت مانگتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے، اور زیادہ تر چونکہ اقتصادی بدحالی کا شکار ہے روس، اقتصادی مراعات مانگتا ہے، یعنی اس کی تجارت پہ جو پابندیاں ہیں وہ اٹھا دیں، ڈیوٹی جو کسٹم ہے وہ اٹھا دیں، فلاں چیز اٹھا دیں، یہ معاہدہ ہم سے کر لیں، اس طرح کی اقتصادی مالی مراعات لے کر ایران کے ایشو کو ایک کارڈ کے طور پر استعمال کرتا ہے، اور آخر کار ایران کے خلاف ہی روس قدم اٹھاتا ہے۔ لیکن ایرانیوں کو بھی بلا کر ایک ڈارس مل جاتی ہے، روس کچھ مہینے یا کچھ سال مغربی جو ہیں وہ روس کے ساتھ الجھے رہتے ہیں روس کو راضی کرنے میں۔ اس وقت موجودہ صورتحال ہو بہو ایسا ہی ہے، سوریا کے خلاف یو این او میں قرارداد پیش ہوئی ہے، کئی دفعہ چائنا اور روس نے ویٹو کیا، اس کو رد کر دیا ہے سلامتی کونسل میں۔ چونکہ اس قرارداد کے مطابق سوریا پر باقاعدہ طور پر نیٹو فوج یا یو این او کی فوج حملہ کر سکتی ہے، فوجی حملے کا جواز پیدا ہو جاتا ہے اگر یہ قرارداد سلامتی کونسل میں پاس ہو جائے روس کے خلاف، آرٹیکل نمبر 7 جو سلامتی کونسل کا ہے اس زمرے میں سوریا کو لانا چاہتے ہیں، اگر یہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوریا پر فوجی یلغار جائز ہوگی، جس طرح لیبیا پر یا افغانستان پر یا عراق پر یو این او کی مدد سے یہ فوجی چڑھائی کی گئی، اسی طرح چاہتے ہیں کہ اب سوریا پر بھی یو این او اجازت دے تاکہ اس پر یلغار کی جائے۔ چائنا اور روس دونوں ڈٹے ہوئے ہیں، ابھی تک اجازت نہیں دے رہے یا موافقت نہیں کر رہے، درپردہ مغربی بلاک پورے طور پر حمایت کر رہا ہے سوریا کے مخالفین کی، لیکن باقاعدہ رسمی طور پر ابھی تک اجازت یو این او سے نہیں ملی۔ خب یہ سوریا یا روس یا چائنا پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، اگر امریکہ یا یورپ ان کو ایک بڑی آفر کرے اقتصادی، مثلا چائنا کو کہ آپ کا ٹیکسٹائل یورپ میں فری ہو جائے گا، کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کی تجارت فری ہے، آپ بے شک جتنا مال بھیجنا چاہتے ہیں یورپ میں بھیجیں اور یورپی منڈیوں میں بیچیں، آ کر چائنا فوراً سوریا کے خلاف ووٹ دے دے گا، اس میں کوئی، چونکہ اس کا سیاسی موقف ہوتا نہیں ہے، اس کا ہمیشہ اقتصادی موقف ہوتا ہے، اگر اس کو نظر آ رہا ہو فائدہ، اس میں اقتصادی فائدہ ہے ہمارا، تو وہ کر گزرتا ہے یہ کام۔ اسی طرح روس بھی، اس پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن قابل اعتماد ساتھی سوریا کے اس وقت حزب اللہ ہے اور ایران، کہ دونوں سمجھے ایک ہی ہیں، یعنی دو نہیں ہیں، ایک ہیں، ایران اور حزب اللہ دو چیزیں نہیں ہیں۔ ایران بہت ہی با تجربہ ملک ہے، ایرانی حکومت اور ایرانی فوج، ایرانی سپاہ، با تجربہ ترین حکومت اور با تجربہ ترین فوج دنیا کے اندر اس وقت ایرانی فوج ہے. چونکہ جب سے انقلاب آیا ہے کوئی دن ایسا نہیں رہا جب ایران کے خلاف انقلاب کے خلاف کوئی بحران کھڑا نہ کیا گیا ہو, اور اس بحران پہ قابو پانا, اس بحران سے نمٹنا, جنگ 8 سال جنگ لڑی اس فوج نے, 34 سال سے امریکہ کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں, اقتصادی پابندیاں 34 سال سے ان پر ہیں, سیاسی بائیکاٹ ہے, عالمی سطح پر ان کے ساتھ بائیکاٹ ہے, اور ہر طرح کی مخالفت اندر باہر ان کے خلاف شورشیں کرانا, بغاوتیں کرانا یہ روزمرہ کا معمول ہے. اور اس وقت ایرانی حکومت اتنی ماہر ہو چکی ہے بحرانوں کو قابو کرنے میں کہ پوری دنیا میں کسی کے پاس اتنا تجربہ یقیناً نہیں ہے جتنا اس وقت ایرانی حکومت کے پاس یا ایرانی فورسز کے پاس ہے. اس لیے آسانی سے, چونکہ اصلی ٹارگٹ ایران ہے ان سارے حوادث میں, فیصلہ کن جنگ جو ہونی ہے وہ ایران کے ساتھ ہے, اور ایران کو کمزور کر کے جنگ کرنا چاہتے ہیں. موجودہ ایران کے ساتھ جنگ کی جرت کوئی بھی نہیں کر سکتا جب تک ایران کو کمزور نہ کر دیں. کمزور کئی لحاظ سے, اقتصادی لحاظ سے کمزور کر دیں, اس لیے اقتصادی پابندیاں لگائی ہیں. عوامی حمایت کے لحاظ سے کمزور کر دیں, چونکہ پابندیوں کی وجہ سے مہنگائی ہوگی, مہنگائی کی وجہ سے لوگ حکومت کی تائید چھوڑ دیتے ہیں, حکومت کے حامی نہیں رہتے, خصوصاً وہ لوگ جن کو کوئی نظریہ نہ ہو یا نظریاتی لوگ نہ ہو اور صرف کھانا پینا عوام ہو تو وہ زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتے. لہذا اس مہنگائی میں اور ان مشکلات کے اندر عوامی حمایت کم ہونے کا ان کو توقع ہے مغربیوں کو, کہ ہم اگر یہ پابندیاں جاری رکھیں دباؤ تو ایران کی عوامی حمایت کم ہو جائے گی. اسی طرح سیاسی طور پر ایران کو نہتا کر دیں کہ کوئی ملک ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ کرے اور جس میں کامیاب ہیں. مثلا ابھی پاکستان کو دیکھ لیں کہ ایران سے گیس لینا پاکستان کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں, انرجی کے, یہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جاتی ہے, انڈسٹری چل پڑتی ہے, جتنی مشکلات ہیں پاکستان کی حل ہو سکتی ہیں اگر اس کو منبع انرجی کا مل جائے. چونکہ گاڑیاں ساری سی این جی پہ ہو گئی ہیں, سی این جی کو گیس کی ضرورت ہے. تمام ابھی انرجی جو مثلا پہلے الیکٹریکل انرجی تھی یا کوئلہ کی انرجی تھی یا دوسری انرجی تھی, اس کے جاگزین گیس کی انرجی ہوئی ہے. ایران دنیا میں دوسرا بڑا ملک ہے جس کے پاس گیس کے ذخائر ہیں, جو بعض اعداد و شمار کے مطابق اگر ایران بھرپور طریقے سے گیس نکالنا شروع کر دے تو بھی 500 سال تک یہ ذخائر ختم نہیں ہوں گے. یعنی ساری دنیا کو اگر گیس سپلائی کرے یہ ذخائر ختم نہیں ہوں گے, اتنی بڑے گیس کے ذخائر ہیں. سب سے زیادہ گیس روس میں ہے, روس کے بعد ایران کے پاس ہے, اور ایران یہ گیس دینا چاہتا ہے پاکستان کو, اور ظاہر سی بات ہے بہت قریب ہے یہ گیس, لہذا پاکستان اپنے ملک سے گیس نکال کے استعمال کرے وہ مہنگی پڑتی ہے, ایران سے خرید کے استعمال کرے وہ سستی پڑتی ہے اس کو, لیکن نہیں خرید رہا. کئی سالوں سے یہ منصوبہ اس طرح کھٹائی میں پڑا ہوا ہے. ہر حکومت آتی ہے, فوجی حکومت آئی اس نے بھی نہیں کیا, پہلے جمہوری حکومت تھی اس نے نہیں کیا, مسلم لیگ حکومت نے نہیں کیا, پیپلز پارٹی نے نہیں کیا, کوئی بھی نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ کہ پاکستانیوں کو حق نہیں ہے کہ وہ آزادی سے پیاز خریدیں, آزادی سے لہسن خریدیں, آزادی سے کھیرے خریدیں, یہ حق انہیں نہیں ہے. یہ امریکہ بتائے گا انہوں نے کہاں سے خریدنے ہیں, کتنے خریدنے ہیں, پکے ہوئے خریدنے ہیں یا کچے خریدنے ہیں, یہ غلاموں کا حال ہوتا ہے. بس اس وجہ سے ان کو گیس نہیں خریدنے دے رہے. انڈیا گیس, انڈیا کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, چونکہ انڈیا کی آبادی زیادہ ہے اور انڈیا ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہونے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے ٹیکنیکل لحاظ سے البتہ, یعنی اس وقت انڈیا ترقی یافتہ ممالک کی صف میں داخل ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے, اتنی ترقی کی ہے اس نے. انرجی اس کی بہت بڑی ضرورت ہے, گیس پاکستان سے بھی زیادہ انڈیا کی ضرورت ہے, لیکن انڈیا جب بھی کوشش کرتا ہے ایران سے گیس لینے کی اسے امریکہ کوئی متبادل مراد دے دیتا ہے, اس کے ساتھ ایٹمی معاہدہ کر لیتا ہے, اسے کوئی اور ایسا سبز باغ دکھاتا ہے, انڈیا بھی منصرف ہو جاتا ہے. یعنی یہ کوشش ہے کہ ایران کو نہتا کیا جائے, کمزور کیا جائے سیاسی طور پر, فوجی طور پر. فوجی ساز و سامان مطلقہ ممنوع ہے ایران کے ساتھ, حتیٰ الیکٹرانک ساز و سامان ممنوع ہے ایران کو. ایران کو اچھے کیفیت کے کمپیوٹر بیچنا ممنوع ہے, وہ کمپیوٹر جو معمولی ہیں یہ ٹھیک ہے یہ بیچ سکتے ہیں، لیکن جو کمپیوٹر پاورفل کمپیوٹر ہیں وہ نہیں بیچ سکتے، اچھی گاڑیاں ایران کو نہیں بیچ سکتے، مضبوط گاڑیاں، اسی طرح اور جو ساز و سامان ہے وہ ایران کو نہیں بیچ سکتے۔ اس حد تک کوشش یہ ہے کہ موجودہ ایران مضبوط ہے، ہر لحاظ سے مضبوط ہے، نظریاتی طور پر مضبوط ہے، راہبری کے لحاظ سے مضبوط ہے، عوامی حمایت کے لحاظ سے مضبوط ہے، سیاسی طور پر مضبوط ہے، اقتصادی طور پر مضبوط ہے، باوجود پابندیوں کے موجودہ ایران اس لیے ٹکر لینے کے قابل نہیں ہے، جو بھی ٹکر لے گا وہ بہت نقصان اٹھائے گا، اور انہیں پتہ ہے اس بات کا، اس لیے ایران پہ کبھی بھی ہاتھ نہیں ڈالیں گے، لیکن ان کی کوشش ہے کہ ایران کو کمزور کر کے، اور بہت کمزور کر کے، آخر میں جب کمزور ہو جائے پھر اس پہ حملہ کیا جائے، جس طرح بعض درندے ایسے ہیں وہ اپنے شکار کو تھکا کے پھر حملہ کرتے ہیں، مثلا جب تک شکار تھکا نہیں ہے اس پر حملہ نہیں کرتے۔ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو مثلا شیر ہے، اگر کسی پر حملہ کرنا چاہے تو اپنے شکار کو تھکاتا نہیں ہے، اپنے شکار پہ تازہ دم پر حملہ کر دیتا ہے، بے شک وہ جنگلی گائے ہی کیوں نہ ہو، جنگلی بیل کیوں نہ ہو، بفیلو کیوں نہ ہو، وہ تازہ دم پر حملہ کرتا ہے، شیر کو مضبوط شکار کرنے میں مزہ آتا ہے، لیکن گیدڑ یا بھیڑیے، حتیٰ بھیڑیے یا ایک اور قسم ہے درندوں کی، جنگلی کتے جس طرح یہ آوارہ کتے، بیکار کتے شہروں میں ہوتے ہیں، اس طرح جنگلی کتے خونخوار ہیں، شکاری ہیں، یہ شکار کو تھکاتے ہیں، تھکا کے گرا کے پھر اس پر حملہ کرتے ہیں۔ مثلا اگر انہوں نے ہرن پر بھی حملہ کرنا ہے تو پہلے اس کو خوب تھکاتے ہیں، دوڑاتے ہیں اس کو، یہ پالیسی ہے ان کی کہ تھکا کے شکار کو پھر خستہ کریں، پہلے اس کو ذہنی طور پر، اعصابی طور پر، اس کو اعصابی جنگ کہتے ہیں، یہ اعصابی طور پر خستہ کر کے، تھکا کے ایران کو پھر اس پر حملہ کریں، یعنی عوام بھی تھک جائیں، سیاستدان بھی تھک جائیں، حکمران بھی تھک جائیں، فوج بھی تھک جائے، سپاہ بھی تھک جائے، سب تھک جائیں، خستہ ہو جائیں اس جنگ سے۔ مثلا ابھی یہ نیوکلیئر مسئلہ انہوں نے لٹکایا ہوا ہے صرف تھکانے کے لیے، اعصاب پہ دباؤ ڈالنے کے لیے، لیکن وہ اتنے ماہر ہیں ایرانی، اتنے مضبوط اعصاب کے ساتھ جنگ کرتے ہیں کہ وہ خود تھک جاتے ہیں، خستہ ہو جاتے ہیں ایرانی روش سے، ایرانی پالیسی سے۔ مثلا بہت دلچسپ ہے، یہ کسی وقت وہ باقاعدہ عملی نمونے آپ کے سامنے پیش کریں کہ یہ جو مذاکرات کرتے ہیں کتنے دلچسپ مذاکرات ہوتے ہیں، اور کبھی وہ جھنجھلا جاتے ہیں اور اس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، میٹنگ سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، وہ ایسی شک نکال لیں گے ایرانی گفتگو کے اندر، مذاکرات کے اندر، کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یعنی اس اعصابی جنگ میں ابھی تک ایران بہت مضبوط ہے، حاوی ہے، غالب ہے تمام کے اوپر، اس لیے موجودہ ایران حملے کے قابل نہیں ہے۔ ان کی کوشش ہے کہ ایران کو تنہا کریں، تنہا کرنے کے لیے ایران کے دست و بازو کاٹے جائیں ہر پہلو سے، اور ایک مضبوط جو بازو ہے ایران کا وہ حزب اللہ ہے، جب تک حزب اللہ موجود ہے ایران مضبوط ہے، یعنی ایران سے باہر ایران کی مضبوطی یہ بہت اہم ایشو ہے۔ ایران کے اندر اس وقت ایران مضبوط ہے، لیکن جو چیز مضبوط بناتی ہے کسی ملک کو وہ اپنے ملک سے باہر اس کی مضبوطی ہے، اور ایران کو یہ بہت بڑی سہولت حاصل ہے کہ ایران سے باہر ایران مضبوط ہے حزب اللہ کی وجہ سے، جس طرح مثلا امریکہ سے باہر بہت مضبوط ہے اپنے مہروں کی وجہ سے جو اس نے رکھے ہوئے ہیں، سیاسی حکومتیں دوسرے تیسرے، امریکہ سے باہر امریکہ کا ہولڈ زیادہ ہے، امریکہ کے اندر اتنا ہولڈ نہیں ہے اس کا، امریکہ سے باہر زیادہ ہے اس کا ہولڈ، مضبوط ہے ایران سے باہر مضبوط ہے حزب اللہ کو ختم کرنے کے لیے اور اسرائیل کو فری اینڈ دینے کے لیے۔ ضروری ہے کہ سوریہ کو راستے سے ہٹایا جائے، سوریہ ایک بہت بڑا بازو ہے ایران کا، سوریہ کا بڑا اہم رول ہے۔ اب توجہ کریں، پہلے یہ تاثر تھا کہ سوریہ فقط ایک پل ہے، کہ ایران فلسطین کی مدد کرتا ہے اور حزب اللہ کی مدد کرتا ہے، غزہ کی مدد کرتا ہے، حماس کی مدد کرتا ہے سوریہ کے ذریعے سے، سوریہ فقط ایک ذریعہ ہے۔ جس طرح مثلا امریکہ افغانستان میں موجود اپنی افواج کی مدد کرتا ہے، سپلائی، نیٹو سپلائی، یہ جو ٹرک ٹینکر جا رہے ہیں پاکستان سے، پاکستان صرف ایک پل ہے، راہ ہے، صرف ایک راستہ ہے اور اپنا ٹیکس لیتا ہے پاکستان $1,000 پر ٹرک. ابھی یہ جلسے جلوس ہو رہے ہیں کہ تھوڑے ان کی کرایہ بڑھ جائے. دفاع پاکستان کونسل, چونکہ سب کو خرچہ وہیں سے نکالنا ہوتا ہے, امریکہ سے ہی سب کا خرچہ نکلتا ہے نا, یہ 22-23 جماعتیں, ان سب کا خرچہ امریکہ نے دینا ہوتا ہے. اور $1,000 پر ٹرک اگر ہو تو وہ 22 جماعتیں ہوں, حکومت کا اتنی بڑی مشینری ہو, پھر کارندے ادھر ادھر سارے ملا کے, تو وہ کم پڑ جاتے ہیں. شاید $50-$50 بھی ایک کے حصے میں نہیں آتے پر ٹرک, $50 بھی نہیں ان کے جیب میں جاتے, تو یہ کم محسوس ہوتے ہیں ان کو. اس لیے یہ سب شور مچا رہے ہیں کہ ہم نیٹو کر ٹرک نہیں گزرنے دیں گے, تاکہ یہ پاکستان نے یہ جو پابندی لگائی تھی تو $5,000 پر ٹرک رکھا تھا انہوں نے, کہ $5,000 پر ٹرک دیں گے تو ہم گزرنے دیں گے. اگر 5,000 امریکہ مان لیتا, ایک جلوس بھی نہیں نکلنا تھا پاکستان میں نیٹو کے خلاف, بلکہ یہ کہتے کہ افغانستان اسلامی ملک ہے اور اس اسلامی ملک میں یہ ساز و سامان اس کی ترقی کے لیے جا رہا ہے, لہذا یہ ضرور جانا چاہیے, اس کی حفاظت کرنی چاہیے, اور اس کی مخالفت کرنے والا اسلام سے خارج ہے, کافر ہے وہ. لیکن اس وقت یہ ٹرک چونکہ $1,000 میں گزر رہا ہے, لہذا نہیں جانا چاہیے. اس وجہ سے یہ جلسے جلوس, چونکہ پاکستانی گورنمنٹ خوب ان کو اجازت دیتے ہیں, اسلام آباد میں ریلی نکالیں, چمن میں جا کے ریلی نکالیں, بارڈر پہ ریلی نکالیں, کہیں بھی ریلی نکالیں, یہ قوم نکال سکتی ہے. دفاع پاکستان کونسل کسی جگہ بھی ریلی نکالنا چاہے, ان کو اجازت ہے, تاکہ پاکستانی حکومت کے پاس پیچھے پریشر ہو, موجود ہو, ان کو بتا سکے کہ بھائی ٹرک کی قیمت بڑھاؤ ورنہ یہ لوگ بند کر دیں گے تمہارے ٹرک, جلا دیں گے تمہارے ٹرک, ہمارے قابو سے نکل جائیں گے. اگر 5,000 کرو تو پھر ہم ان کو راضی کر لیں گے, ہم ان کو دبا دیں گے, ہم ان کو فلاں کریں گے. باہر کیا ممکن ہے, زیادہ سے زیادہ ابھی $1,000 ہے, میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ $1,500 ہو جائے گا ان جلوسوں کے نتیجے میں, اور یہ جلوس ختم ہو جائیں گے, حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گی اور دفاع پاکستان کونسل کی فتح ہو جائے گی. پھر ٹھیک ہے, یہ نیٹو بھی جاری رہے, جو کچھ مرضی ہے یہاں سے گزرے, کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. جس طرح پاکستان ایک پل بنا ہوا ہے امریکی افواج تک امریکی سامان پہنچانے کے لیے, اسی طرح یہ گمان تھا پہلے کہ سوریہ ایک پل ہے ایرانی ساز و سامان حزب اللہ تک و ایرانی ساز و سامان فلسطین پہنچانے کے لیے. لیکن جس طرح سید مقاومت نے صراحت سے کہا کہ نہ, سوریہ صرف پل نہیں ہے بلکہ سوریہ باقاعدہ ایک فریق ہے اس میں, اس جنگ کے اندر ایک فریق کے طور پر ہے, یعنی خود ملوث ہے, باقاعدہ فلسطین کی مدد کرتا ہے, حزب اللہ کی مدد کرتا ہے, نہ صرف ایک پل ہے کہ یہاں سے اس کی لاجسٹک سپلائی گزرتی ہے حزب اللہ کی, بلکہ اس وقت یہ یقین ہے سب کو کہ اگر سوری حکومت ختم ہوتی ہے, یہ دباؤ جو بڑھ رہا ہے, اس کے بعد اگر سوری حکومت گرتی ہے, جتنا اسلحہ ہے سوریہ حکومت کے پاس, وہ بھرپور اسلحہ ہے سوریہ حکومت کے پاس, سب کو یہ خدشہ ہے کہ یہ سارا اسلحہ حزب اللہ لے جائے گی. یعنی سوریہ حکومت اگر خدا نہ کرے, خدا نہ کردہ اگر ختم ہوتی ہے, تو اس وقت یہ سارا اسلحہ حزب اللہ کے حوالے کر دیں گے, یہ ڈپو سارے, اور حزب اللہ کے پاس اگر یہ اسلحہ آ گیا جو سوریہ کے پاس ہے, وہ پھر صورتحال بالکل بدل جائے گی. بس آسان نہیں ہے, سوریہ حکومت ناکام ہو جاتی ہے تو بھی مشکلات ان کے لیے ہیں, اور قائم رہتی ہے تو بھی, پھر تو بہت مضبوط ہو جائے گی اگر قائم رہتی ہے سوریہ حکومت. باہر کیف سوریہ کو ختم کرنا ایران کو کمزور کرنے کے لیے بہت ضروری ہے, ایران کا بازو کاٹنے کے برابر ہے. ان کے اپنی تحلیل کے مطابق حزب اللہ بھی اس سے ختم ہو جائے گی, حماس بھی, فلسطین بھی, سارے ایشو ختم ہو جائیں گے صرف اگر سوریہ کنٹرول ہو جائے. اس لیے ہر قیمت پر سوریہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں, یعنی بشار اسد کی حکومت کو, اور اس کے پیچھے بھرپور سلفی فوج انہوں نے بنا کر لگائی ہے, اور اس کی بھرپور طریقے سے حمایت کر رہے ہیں ترکی, سعودی عرب اور قطر, جو فعال ہیں, ایکٹیو ہیں, پیسہ بھی دے رہے ہیں, اسلحہ بھی دے رہے ہیں, ٹریننگ بھی دے رہے ہیں, اور دوسرے جو ہیں سیاسی امداد کر رہے ہیں, عرب اور یورپی ممالک اور دوسرے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. باہر کیف چونکہ ایران بہت بڑا تجربہ ہے اور مضبوط بھی ہے, اس وجہ سے سوری حکومت مضبوط ہے، خود بھی خود اعتمادی جو سوری حکومت کے اندر ہے یہ سب ایران کی وجہ سے ہے۔ اس کے سربراہوں نے اعلان کیا ہے کہ جب تک ایران ہمارے ساتھ ہے ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور حقیقت یہی ہے کہ ایرانی تجربہ اس وقت سوریہ حکومت کے کام آ رہا ہے، ورنہ خود اتنی مضبوط حکومت نہیں ہے، نہ اتنے لائق انسان ہیں سوریہ حکومت کے اندر موجود، نہ اتنے بہادر شجاع ہیں سوری، چونکہ اگر اتنے بہادر ہوتے ایرانی فورسز نے سوریہ کو بارہا یہ پیشکش کی ہے کہ حملہ کر کے وہ حصہ زمین کا جو اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے، جس طرح لبنان میں حزب اللہ نے وہ لبنان چھڑا لیا، ابھی صرف کچھ تھوڑا سا ایک ٹکڑا لبنان کا، وہ بھی کھیت ہیں کچھ، وہ اسرائیل کے قبضے میں ہیں، شہوا یا اس طرح کے وہ کھیت ہیں، بھلے وہ علاقہ ہے جو اسرائیل کے قبضے میں، چھوٹا سا ایک گاؤں سے بھی چھوٹا یعنی علاقہ، چند کھیت ہیں، اور حزب اللہ مصر ہے کہ وہ بھی ہم نے واپس لینے ہیں، یعنی تنہا ملک جس نے یا قوم جس نے جنگ لڑ کے اپنا علاقہ واپس لے لیا حزب اللہ ہے۔ سوریہ کا بڑا علاقہ اسرائیل کے قبضے میں ابھی بھی ہے، یعنی سالوں سے ہے، کئی سالوں سے، کہیں 40 سال سے قبضے میں ہے، 40 سال سے بھی زیادہ۔ جولان کی پہاڑیاں بہت معروف ہیں، جو دمشق کے اوپر بالکل حاوی ہیں یہ پہاڑیاں، اس وقت اسرائیل دمشق کے اوپر بالکل مسلط ہے، چونکہ ان پہاڑیوں پہ اسرائیل کا قبضہ ہے سوریہ کی۔ ایرانی فورسز نے کئی دفعہ سوریہ کو پیشکش کی ہے کہ ہم آپ کو مدد دیتے ہیں اور یہ آپ اپنا علاقہ آزاد کرا لو، جب حزب اللہ آزاد کرا سکتے ہیں تو آپ بھی آزاد کرا سکتے ہو، حزب اللہ ایک جماعت ہے یا حزب اللہ ایک گروہ ہے، حکومت نہیں ہے، جب ایک گروپ یہ کام کر سکتے تو آپ بھی کر سکتے ہو یہ کام، لیکن سوری حکومت میں یہ جرات نہیں ہوئی۔ انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم کیمیکل گیسیں نہیں سونگھ سکتے، ہم اپنے شہر ویران ہونا نہیں دیکھ سکتے، ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے، باہر کیف اتنے دلیر نہیں ہیں سوریہ والے، ساری دلیری کی وجہ ایران ہے ان کے اس وقت، اور ایرانی تجربہ بھرپور ان کے کام آ رہا ہے۔ ابھی تک جو انہوں نے بچایا ہوا ہے اپنا سسٹم، اس تمام تر یلغار کے باوجود ایرانی مشاورتی مدد ان کو حاصل ہے، ایرانی تجرباتی مدد ان کو حاصل ہے، ایرانی ہر طرح کی سپورٹ ان کو حاصل ہے، اور چونکہ ایران با تجربہ اور بحرانوں پہ قابو پانا ایران کے لیے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، چونکہ ابھی تک بیسیوں سینکڑوں بحران ایران ناکام بنا چکا ہے، اس وجہ سے یقین سے نہیں کہا جا سکتا وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں گے، خصوصاً چائنا و روس، چائنا و روس چونکہ اپنے مفاد کے چکر میں ہیں، اور زیادہ مفاد اس وقت سوریہ نہیں پورا کر سکتا چائنا اور روس کا، چونکہ خود بحران میں ہے روس کے پاس کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جو چائنا کو دے سکے یا روس کو دے سکے، سوریہ کے پاس نہیں ہے ایسی کوئی چیز، ایران کے پاس ہے، ایران کے پاس تیل ہے، ایران کے پاس اور بہت کچھ ہے، اور وہ کرتے ہیں مفاد اپنا حاصل کر لیتے ہیں ایران سے، اور اس کے بدلے میں سوریہ کی حمایت کرتے ہیں، اور یو این او میں یہ رپورٹ اس قرارداد کو منظور ہونے نہیں دیں گے۔ اگر یو این او میں یہ قرارداد منظور نہیں ہوتی اور سوری حکومت جس خود اعتمادی کے ساتھ ابھی میدان میں ڈٹی ہوئی ہے، کچھ عرصہ چند ہفتے اگر اور گزر جاتے ہیں پھر سوریہ بحران سے باہر آ جائے گا، چونکہ پہلے انہوں نے سوریہ کے اوپر دباؤ ڈالا ہوا تھا کوفی عنان کے منصوبے کے ذریعے سے اور عربوں کے ذریعے سے، لیکن گزشتہ ہفتے جو دھماکہ ہوا دمشق کے اندر، جس میں سیکیورٹی کونسل کے بنیادی لوگ سوریہ کے اندر ہٹ ہوئے، قتل ہو گئے، وزیر دفاع ان کا، ڈیفنس منسٹر اس میں مارا گیا، سیکیورٹی چیف ان میں مارا گیا، اور اسی طرح کے چوٹی کے جو افراد تھے جو اس جنگ میں ہراول دستہ تھے تقریباً، وہ 4-5 سارے اس اجلاس کے اندر، میٹنگ کے اندر دھماکہ ہوا اور اسے وہ ختم ہو گئے وہاں پر۔ اب اس کے بعد سوری حکومت کی کمر ٹوٹ جانی چاہیے تھی، جب وزیر ڈیفنس مثلا قتل ہو جاتا ہے، سیکیورٹی چیف قتل ہو جاتا ہے، یا اس طرح سے اور جو انٹیلیجنس کا سربراہ قتل ہو جاتا ہے، تو پیچھے کچھ بھی نہیں رہتا پھر، چونکہ سیاستدانوں کے بس میں نہیں ہوتا، فوج ہوتی ہے جو جنگ لڑے، اور خصوصاً فوج میں بھی یہ شعبہ سیکیورٹی والا، جب یہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر فوج ختم ہونی چاہ جانی چاہیے تھی، لیکن اس کے بعد سے سوری حکومت نے بہت کامیاب کاروائیاں کی ہیں، ابھی تقریباً دمشق سے ان کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور دمشق کے اطراف میں ان کے ساتھ نبرد کر رہے ہیں، یعنی قوی امکان ہے کہ یہ کچلا جائے گا، لیکن ادھر سے بھی مصمم ہیں وہ۔ اوباما نے کل بھی اعلان کیا ہے کہ ہر قیمت پر بشار اسد کو ہٹنا ہے، یو این او اجازت نہ بھی دے، پھر بھی ہم یہ کام کریں گے، اور اسی طرح یورپی ممالک نے بھی یہی اعلان کیا ہے اس کے مشابہ، اور عرب ممالک بھی، ترکیہ بھی اس بات پر مصر ہے کہ یہ کام ہم نے، چونکہ سوریا کو ہٹانا یہ بہت ضروری ہو گیا ہے ان کو اسرائیل کو تحفظ دینے کے لیے، اور ترکی کو لیڈر بنانے کے لیے، اور اس پورے مشرق وسطی کے لیے جو امریکی پلان ہے اس کو کامیاب کرنے کے لیے یہ ان کی پلاننگ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو حالات چل رہے ہیں وہ بحرین میں پہلے سے خوب حالات معلوم ہیں سب کو، کم از کم میڈیا پہ نہیں بھی آتے، لیکن پھر بھی اپنے تئیں شیعہ کو معلوم ہیں کسی حد تک کہ وہاں ایک تحریک چل رہی ہے، اکثریت شیعہ ہیں اور ایک حکومت کے خلاف، آل خلیفہ کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں۔ اب اس تحریک میں بہتری بہت آ گئی ہے اس کے شعاروں میں، اس کے طریقہ کار میں۔ پہلے وہ ان کا نعرہ یہ تھا کہ بر روح بد دم نفدی کا بحرین، یا بحرین، یعنی ہم اپنی روح اور خون کے ذریعے سے اے بحرین آپ پر قربان ہیں، بحرین پر قربان تھے، یعنی ایک نیشنلسٹ تحریک تھی، یوں کہیں ایک وطن پرستی کی تحریک تھی، کوئی اسلامی شعار بھی نہیں دیتے تھے، اور باوجود اس کے کوئی علماء رہبری کر رہے ہیں اس تحریک کی، لیکن ہر شعار دیتے تھے وطن پرستی کا اور بحرین پرستی کا، اسلامی شعار نہیں دیتے تھے۔ ابھی آ گئے ہیں ان کے اندر، کافی تحریک کے اندر وہ خلا پر ہو رہے ہیں، زیر تجربہ بھی بڑھ رہا ہے ان کا، اور یہ بھی ہمت ہے ان کی کہ ابھی تک اس سخت سرکوب کے اندر انہوں نے اس تحریک کو زندہ رکھا ہوا ہے، ہر چند پہلے والی شدت نہیں ہے لیکن انہوں نے مرنے بھی نہیں دیا، اس کو زندہ رکھا ہوا ہے، لیکن پوری دنیا نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے جس کی خبریں باہر منتقل نہیں ہوتی۔ لیکن نئی جو ایک صورتحال پیش آئی ہے وہ سعودی عرب کے اندر ہے، سعودی عرب میں مدت سے یہ لاوا پک رہا تھا اور اب وہ لاوا پک کے پھٹ پڑا ہے کہ شیعہ جو تقریباً 15 سے 20% کے قریب سعودی عرب میں شیعہ ہیں عالمی اعداد و شمار کے مطابق، اور مشرقی سعودی عرب سارا شیعہ نشین ہے، وسطی سعودی عرب میں بھی شیعہ ہیں لیکن مشرقی حصے میں سارے شیعہ ہیں، جو قطیف کا علاقہ ہے، زہران دہران کا علاقہ، یہ سب شیعہ، یعنی جو تیل، جہاں سعودی عرب کا تیل پیدا کرنے والا علاقہ، تیل نکالنے کا علاقہ ہے، وہ سارا شیعہ نشین ہے، خلیج کی طرف اور کویت کے بارڈر کے ساتھ ساتھ یہ سارا شیعہ نشین علاقہ ہے۔ یہ محروم ترین طبقہ تھا سعودی عرب کے اندر، ان کو کوئی حقوق، بنیادی انسانی حقوق ان کو حاصل نہیں تھے، بلکہ حیوانات سعودی عرب میں زیادہ باحقوق تھے شیعوں کی نسبت، شیعوں کو ذرا برابر کوئی حق نہیں، کسی قسم کی کوئی مراعات کسی حکومتی ادارے میں ان کو ملازمت نہیں دی جاتی، کوئی تجارتی میدان ان کو نہیں دیا جاتا، کوئی اجتماعی فعالیت ان کے لیے نہیں ہے، کسی قسم کا بہت ہی ضعیف ترین طبقہ یہ سعودی عرب کے شیعہ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ انہوں نے اپنا دین محفوظ رکھا ہے، اپنا مذہب اس قسم پرسی میں، یعنی آپ یوں کہیں کہ دنیا اسلام میں امیر ترین ملک میں رہ کر غریب ترین و فقیر ترین انسان رہے ہیں شیعہ، اور ابھی تک ہیں، ایسا ہی ہیں، لیکن ذہنی طور پر جو فقر ان کے اوپر حاوی تھا وہ مالی فقر سے زیادہ تھا، ذہنی فقر یہ تھا کہ یہ تقیہ میں تھے، کاملاً تقیہ میں تھے، یعنی ایک قسم کا عملی مذہب چھوڑ چکے تھے، صرف ذہنی طور پر مذہب سے ایک وابستگی تھی، انقلاب اسلامی کے بعد ان میں جرت پیدا ہوئی اور بہت فرق آیا، اور آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا مذہبی تشخص بنانے کی قائم کی، گم ہو چکے تھے، کھو چکے تھے یہ اس ماحول کے اندر، لیکن اب وہ بے بیدار ہوئے ہیں اور اپنا دینی و مذہبی تشخص بنا لیا ہے انہوں نے، اور نہ صرف یہ تشخص بنا لیا ہے بلکہ اب وہ کھل کے میدان میں آ کر اپنے حقوق کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس ظالم و فاسد نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، آل سعود کے خلاف۔ خوب گزشتہ تقریباً 2 سالوں سے سعودی عرب میں ایک بیداری پیدا ہوئی جس کو دنیا میں نہیں پیش کیا گیا تھا، شیعوں کو بھی معلوم نہیں ہے پوری دنیا میں، خود شیعہ بھی بے خبر ہیں کہ سعودی عرب میں کیا صورتحال ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ شیعہ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے جسے آگاہ ہوں، تنہا ذریعہ شیعہ کے پاس آگاہی کے لیے ایرانی 1-2 چینل ہیں، ایک العالم ہے جو عربی چینل ہے اور ایک پریس ٹی وی انگلش چینل ہے، اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے شیعہ کے پاس۔ انٹرنیٹ پر اگر آپ دیکھیں تو وہاں عجیب و غریب شیعہ کی کاروائیاں ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر وہاں کوئی اطلاعات نہیں تبادلہ کرتے، حالات نہیں تبادلہ کرتے شیعہ، بلکہ رسومات تبادلہ کرتے ہیں، خرافات تبادلہ کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں جو شاید اس زمانے میں نہیں جچتے کسی بھی قوم کے ساتھ، خصوصاً پاکستانی شیعہ کا اگر دیکھیں تو بہت ہی نچلی سطح کے کاموں میں مشغول ہیں، بہت نچلی سطح کے کاموں میں، غیر معقول ترین امور کے اندر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور اپنے سورس، مثلا ویب سائٹ بنائیں گے، اس ویب سائٹ کے اندر یا کوئی شخصیت پرستی شروع کر دیں گے یا کسی کی مخالفت شروع کر دیں گے یا کوئی اپنا ہی نقصان کر رہے ہوں گے۔ شیعہ ویب سائٹ کے اندر تشیع کے خلاف ہی کوئی نہ کوئی ایشو شروع ہوگا، تشیع کی تقویت کے لیے بہت کم کر، یا اپنی حزب کو ہوا بھر رہے ہوں گے اس ویب سائٹ کے ذریعے سے، مثلا بڑی شاہ سرخیاں لگائیں گے ان لوگوں کے بیانات کی جنہیں اپنے علاقے میں بھی کوئی نہیں جانتا، مثلا فلاں علاقے میں ایک پارٹی کے رکن نے یہ بیان دیا ہے، وہ اس علاقے والوں سے پوچھیں اس علاقے میں کوئی اس نام کا آدمی ہے، انہیں نہیں معلوم، اس کے اپنے رشتہ داروں کو بھی نہیں معلوم کہ ہمارے علاقے میں کوئی اس قسم کا آدمی رہتا ہے، لیکن یہ اپنی سائٹ پر بہت بڑی سرخی سیاسی رہنما کے طور پر اس کو۔ خوب یہ ہمارے کام ہیں، یہ حرکتیں ہیں، زیر آگاہی تبادلہ نہیں ہوتی۔ جبکہ سعودی عرب میں الحمدللہ اس وقت بہت ہی باوجود ان سختیوں کے، تلخیوں کے، مصائب کے، شہادتوں کے، بہت ہی امید افزا فضا سعودی عرب کے اندر بنی ہے کہ علماء بھی ان کے فعال اور عوام بھی اور جوان بھی اور خواتین بھی اور ہر طبقہ اس وقت ان کا ہم و غم اس وقت اپنا تشخص بحال کرنا، پیدا کرنا اور حاصل کرنا ہے، اپنے تشخص کے ساتھ رہنا ہے، اور ممکن ہے یہ تحریک کچل دی جائے، چونکہ بہت شفاف نظام سعودی عرب کے اندر حکمران ہیں، ممکن ہے یہ بے دردی کے ساتھ کچھ لیں، بلکہ یہ نئی لہر جو شروع ہوئی ہے یہ اس وجہ سے شروع ہوئی ہے کہ سعودی ولی عہد جو مر گیا ہے پچھلے مہینے، ایک ماہ پہلے زہرن مر گیا ہے، اس کے نائف، شہزادہ نائف جو مرا ہے، یہ نائف بہت ہی جلاد صفت انسان تھا، یہ شیعوں کا قاتل تھا نائف، اس کے مرنے پر قطیف کے اندر اور عوامیہ کے اندر اور ان علاقوں میں شیعوں نے ایک جشن کا سما بنایا، مٹھائیاں تقسیم کی اور جشن منایا کہ ایک جلاد، ایک صفاق وہ مرا ہے، اور ایک شیعہ رہنما عالم دین شیخ نمر باقر النمر، انہوں نے ایک بھرپور جوشیلی، وہ ہے ویسے جوشیلی شخصیت ہیں بہت ہی، انہوں نے ایک بہت جوشیلی تقریر کی، اور اس تقریر میں یہ کہا کہ یہ ایک شخص ہے جو واصل جہنم ہوا ہے اور اس کے بعد دوسرے بھی عنقریب ہوں گے، پورا یہ خاندان، اس پر بہت شدید رد عمل ظاہر ہوا اور ان کی گرفتاری کے لیے وارنٹ ہوئے اور ان کے پیچھا کیا گیا، باہر کے کچھ دن وہ ادھر ادھر رہے، لیکن ایک رات کو انہوں نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کر کے ان کو زخمی کیا، پھر اسیر کر لیا، اور ابھی زخمی حالت میں ان کی کسٹڈی میں ہیں، اور ان کی آزادی کے لیے اب نئی لہر جو چلی ہے یعنی سعودی عرب کے اندر تشیع کی تحریک میں جو جان آئی ہے وہ باقر النمر کی گرفتاری اور زخمی ہونے کی وجہ سے یہ لہر چلی ہے جو اس وقت دن بدن تیز تر ہوتی جا رہی ہے کہ 5-6 شہید اس کے بعد ہو چکے ہیں اور ان شہداء نے اس کو مزید زیادہ قوی کر دیا, اس میں شدت آ گئی ہے. لیکن کہیں بھی اس کا انعکاس نہیں ہے خبروں کے اندر, کوئی دنیا کوئی مظاہرہ یا کوئی احتجاج نہ کسی عالمی ادارے کی طرف سے نہ کسی میڈیا کی طرف سے, اس کے اوپر ایک مکمل بائیکاٹ ہے. چونکہ سعودی عرب کے اندر کچھ بھی ہو جائے دنیا کو کوئی خبر نہیں ملنی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی سفارت خانے یہ میڈیا کو فضلہ دیتے رہتے ہیں, چینلز کو, سب کو, کہ ہمارے بارے میں آپ نے کوئی خبر نشر نہیں کرنی. آپ پوری دنیا کے بارے میں باتیں کرتے ہیں لیکن سعودی عرب کے اندر کچھ ہو رہا ہو اس کو نشر نہیں کرتے. چونکہ ایک تو شیعہ ہیں, یہ ان کے اندر تعصب موجود ہے کہ وہاں شیعہ تحریک چلا رہے ہیں, دوسرا مخالف میں سعودی حکومت, وہ آل سعود ہیں, وہ آل سعود کے احسانات سب پر ہیں, خصوصاً پاکستانیوں پر ہیں. پاکستان میں بھی جو سربراہ بنتا ہے سب سے پہلے عمرے کے لیے جاتا ہے, اس عمرے میں وہ خانہ خدا کی زیارت نہیں کرتا بلکہ شہنشاہ, سعودی شہنشاہ کی زیارت کرنے جاتا ہے. اس شہنشاہ کی زیارت کریں گے تو ان کے دن چلیں گے. اس وجہ سے سعودی آل سعود کی خبریں یہ نہیں نشر ہونے دیتے یہاں پر, نہ پاکستان میں نہ دوسری دنیا کے اندر. لیکن جو کچھ سوریہ میں ہو رہا ہے اس کے جواب میں کہیں یا اس سطح پر جو سعودیہ میں ہو رہا ہے سوریہ کے حالات پر اثر انداز ہو سکتا ہے کہ اگر سعودی عرب کے اندر شیعہ تحریک جو چلی ہے یہ قوی ہو جاتی ہے, مضبوط ہو جاتی ہے, بڑھ جاتی ہے, خواہ نہ خواہ سعودی عرب کو پسپائی اختیار کرنا پڑے گی سوریہ سے, اور سعودی عرب پسپائی اختیار کرتا ہے تو اس کے چیلے چپانڈے خود ہی پسپائی اختیار کریں گے. کہ عمدہ دو ملک ہیں جو اس وقت زیادہ شدت کے ساتھ سوری حکومت کے مقابلے میں ہیں, سعودی عرب اور ترکیہ. کہ ترکی سب کچھ ننگا ہو کے سارے لبادے اتار کے جو بھی اس نے پہنے ہوئے تھے وہ بے شرمی کے ساتھ سوری حکومت یعنی اسرائیل کو فیور دینے میں, ظاہر سوری حکومت ختم ہوگی اس کے بعد جو بھی آئے گا اسے اسرائیل کو بہت ریلیکس ملے گا, یا ممکن ہو ہی اسرائیلی نظام کی حکومت ہو, یا حتیٰ اگر سلفی نظام بھی قائم ہو جاتا ہے پھر بھی صورتحال بہت پریشان کن ہو جائے گی سوریہ کے اندر اگر یہ سلفی نظام ہوتا ہے. ظاہر ہے یہ بھی امریکی ایما پر وہاں پر حکومت کریں گے یا مغربی ایما پر حکومت کریں گے, جس طرح مصر میں پارلیمنٹ میں بھی ہیں اور دوبارہ الیکشن ہوں گے, پھر بھی امید یہی ہے کہ یہی جیتیں گے دوبارہ. باہر کا بھی یہ صورتحال ہے اس وقت جو مشرق وسطیٰ کے اندر جاری ہے کہ سوریہ کا مسئلہ بہت شدید شدت اختیار کر گیا ہے, اور ساتھ ہی سعودی عرب کا ایشو ہے, سوریہ کو پوری دنیا کوریج دے رہا ہے یک طرفہ, یعنی مخالفت میں سعودی عرب کے مسائل کو کوئی بھی کوریج نہیں دے رہا ہے, اطلاع تک نہیں پہنچتی ہے. اور سعودی مشکل ایک اور یہ ہے کہ سوریہ حکومت کی ایران کھل کے حمایت کرتا ہے, سعودی شیعہ کی بھی کھل کے حمایت کرتا ہے, لیکن یہاں فرق ہے, صورتحال میں بہت فرق ہے کہ سعودی عرب شیعوں کی مدد میں ایران کھل کے مداخلت نہیں کر سکتا, ان کو کوئی سپلائی نہیں پہنچا سکتا, صرف سیاسی یا مذہبی یا اخلاقی حمایت ان کی کر سکتا ہے. اس وجہ سے سعودی شیعہ اس وقت زیادہ مناسب پوزیشن میں نہیں ہے, چونکہ بیرونی امداد مطلقہ حاصل نہیں ہے ان کو, حتی خبریں تک ان کو نہیں پہنچ رہی, دنیا کو آگاہ تک نہیں کیا جا رہا, مالی طور پر کوئی ان کا سپورٹر نہیں ہے, سیاسی طور پر کہیں بھی ان کی بات نہیں اٹھائی جاتی, نہ یو این او میں نہ کسی جگہ پر بھی, اور باقی حوالوں سے بھی ان کی کوئی تائید نہیں ہو رہی. انہیں جو کرنا ہے اپنے بل بوتے پر کرنا ہوگا, اپنے زور بازو پر کرنا ہوگا, اور الحمدللہ ان میں یہ اعتماد پیدا ہو چکا ہے کہ باہر سے نظریں نہیں لگائی ہوئی انہوں نے, اور خود اپنی توانائی اور اللہ پر توکل کر کے انہوں نے قیام کیا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے اس قیام میں کامیاب فرمائے انشاءاللہ۔ خب یہ اجمالاً جو اس وقت صورتحال مشرق وسطیٰ کے اندر جاری ہے اور اس خطے کے اندر ہے، جو پوری دنیا پر اثر انداز ہو رہی ہے اور ہوگی، اس کی ایک اجمالی تصویر تھی۔ بعد میں المنار ٹی وی کا کیا کردار ہے بحرین اور سعودی عرب میں، آیا ان کی رپورٹنگ نہیں ہو رہی ہے ان ممالک؟ المنار، خوب آپ کو معلوم ہے کہ اکثر ممالک میں پابندی ہے اس پر، العالم پر بھی بہت سارے ممالک میں پابندی ہے، یعنی وہاں اس کی نشریات نہیں ہونے دیتے، نشر نہیں ہونے دیتے، بہت سارے مغربی ممالک میں بھی اور عربی ممالک کے اندر بھی۔ المنار حزب اللہ کا ٹی وی چینل ہے، وہ بھی آگاہی کے لیے بہترین منبع ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ المنار کو چلنے نہیں دیتے اپنے علاقوں میں یا اپنے ممالک کے اندر، پابندی ہے اس کے اوپر، انہوں نے ایسے لگائے ہوئے ہیں آلات جس وجہ سے وہ اس کی نشریات صحیح طور پر لوگ سن نہیں سکتے وہاں پر۔ بلکہ ابھی پریس ٹی وی بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے، کئی جگہوں پر اس پر پابندی ہے، پریس ٹی وی نہیں چل سکتا ابھی وہاں، چونکہ مثلا انگلینڈ میں پریس ٹی وی پر پابندی لگا دی انہوں نے، امریکہ میں پابندی لگا دی، کہ چونکہ وہ چیزیں جو چھپاتے ہیں وہ یہ ٹی وی یا یہ چینل برملا کر دیتا ہے، اس وجہ سے وہ چلنے نہیں دیتے ہیں۔ کیا مصری صدر کے رویے کے ساتھ ساتھ اس کو برسر اقتدار لانے والی عوام بھی ہے، یا مصر کی صورتحال پاکستان کی طرح ہے کہ حکمرانوں کو ایوانوں تک پہنچانے کے بعد عوام کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا؟ کیا مصری عوام اپنا کردار ادا کرے گی یا نہیں؟ خب دیکھیں، مصری عوام مصری لیڈروں کے ہاتھ میں ہیں، ہر ملک کے عوام رہنماؤں اور لیڈروں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ مصری عوام نے ثبوت دیا، تحرک دکھایا، تبدیلی لائے، لیکن اب تبدیلی لا کے کدھر جائیں گے یہ عوام متعین نہیں کریں گے کدھر جانا ہے، بلکہ یہ ان کے رہنما ہیں جو معین کریں گے۔ اتفاقاً مصر میں فوج بہت محبوب ہے پاکستان کی طرح، جس طرح اب تھوڑا بہت پاکستان میں فوج اپنا مقام کھو بیٹھی ہے بعض اقدامات کی وجہ سے، ورنہ پاکستان میں فوج بہت محبوب ترین فوج تھی دنیا کے اندر۔ چند ملک ہیں جن میں فوج کو بہت پسند کیا جاتا ہے، امریکہ میں فوج کو بہت پسند کیا جاتا ہے، پاکستان میں فوج کو بہت پسند کیا جاتا ہے، اسی طرح کوریا میں، شمالی کوریا میں فوج بہت محبوب ہے، اور مصر میں فوج بہت محبوب ہے، عراق میں بھی تھی صدام کے زمانے میں فوج بہت محبوب تھی۔ محبوبیت کا یہ ہوتا ہے کہ ہر بچہ، ہر جوان، اس کو پوچھو کیا بننا ہے، وہ کہے گا میں نے فوجی بننا ہے۔ خوب لڑکی کس کو دو گے؟ کسی فوجی افسر کو دیں گے۔ یہ محبوبیت کی علامت ہوتی ہے، گھروں میں تصویریں، ٹرکوں کے اوپر تصویریں جب فوجیوں کی ہوں، اس کا مطلب ہے عوام فوج کو بہت پسند کرتے ہیں۔ باقی ساری دنیا میں فوج سے نفرت کرتے ہیں لوگ، لیکن ان چند ممالک میں فوج بہت محبوب ہے۔ اسی وجہ سے ابھی تک عملی طور پر ہولڈ مصر کے اندر فوج کا ہے، یہ جو مبارک گیا اور نیا سیٹ اپ آیا تو اس دوران بھی ہولڈ فوج کا تھا، ابھی بھی اصل قدرت فوج ہے مصر کے اندر، عوام فوج کے خلاف ابھی تک نہیں ہوئی۔ بھلے اس الیکشن کے اندر کسی حد تک ہوا ہے عوام اور فوج کا، یعنی عوام کا نہ کہیں بلکہ بعض گروپوں کا فوج کے ساتھ، کیونکہ سارے عوام فوج کے خلاف نہیں آئے، اخوان المسلمین یا ان کے حامی جو اسلام پسند گروپ تھے، یہ فوج کے اگینسٹ ہوئے ہیں، فوج کے مقابلے میں آئے ہیں، یعنی فوج کے خلاف نعرے بھی لگائے ہیں، فوج کے بعض اقدامات کو چیلنج بھی کیا انہوں نے، لیکن ابھی تک بھی مکمل طور پر مصری عوام فوج کے ہمراہ ہیں، فوج کے مخالف نہیں ہیں۔ اب مصری صدر یا مصری حکومت جو وجود میں آئی ہے، قطعاً عوام کے اس پر نہیں چلے گی کہ عوام کیا چاہتے ہیں، ایک تو فوج رہے گی مقتدر فورس کے طور پر ہمیشہ رہے گی جس طرح پاکستان میں ہے، اور جو حکومت بھی آئے گی جمہوری یا جمہوری ہی ظاہر ہوگی وہاں، چونکہ ان کے آئین میں یہی ہے کہ جمہوری حکومت رہے گی، اس جمہوری حکومت کے اندر فوج اصل قدرت رہے گی، اور آپ دیکھیں کہ پہلا اگر کوئی بیرونی سیاستدان آیا ہے تو وہ مصری فوج اور بیرونی جو ان کی حمایت ہے، مثلا مرسی سب سے پہلے سعودی عرب گیا ہے، اور سب سے پہلے اس تبدیلی کے بعد مصر میں ہیلری کلنٹن گئی ہے، سب سے پہلا پربرکت سفر ہیلری نے کیا ہے، اور سب سے پہلا مقدس سفر مرسی نے سعودی عرب کا کیا ہے۔ خوب ظاہر ہے یہ علامات ہیں کہ ہیلری آئی ہے، وہاں ملے ہیں لوگوں سے، اگرچہ کچھ لوگوں نے اس کے خلاف شعار نعرے لگائے ہیں، لیکن زیر حکومتی سطح پر اس کے مذاکرات ہوئے ہیں، اور وہ مطمئن ہونے کے لیے آئی ہے، اور مصر سے ہی سیدھی اسرائیل گئی ہے۔ ابھی یہ مصری حکومت چند کام اس نے کرنے ہیں، ایک کیمپ ڈیوڈ معاہدہ جس کے تحت اسرائیل کو مصر نے تقسیم کیا ہے، یہ ایک سخت امتحان ہے موجودہ حکومت کے لیے، اگر یہ اس معاہدے کو توڑتے ہیں تو پھر ان کا ایک راستہ مشخص ہو جائے گا، اگر اس معاہدے کو تسلیم کرتے ہیں اور باقی رہتے ہیں اسی طرح اسرائیل کے ساتھ تعلقات ان کے استوار رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں سارے معاملات جو معاہدے ہوئے تھے، کہ اس وقت امریکہ کا دباؤ یہی ہے کہ یہ سارے معاہدے قائم رہیں اور برقرار رہیں، اور زیادہ جو احتمال لگتا ہے وہ یہی کہ یہ معاہدے برقرار رہیں گے، ان کے لیے کوئی نہ کوئی جواز نکال لیں گے وہ، لیکن توڑیں گے نہیں ان معاہدوں کو۔ اگر کھل کے مصر اسرائیل کو انکار کر دے، تعلقات توڑ دے، سفیر واپس بلا دے، ابھی تک اسرائیلی سفارتخانہ مصر میں ہے، مصری سفارتخانہ اسرائیل میں ہے، ابھی تک تعلقات ہیں، یہ تعلقات اگر ختم ہوتے ہیں پھر مشخص ہوگا کہ یہ حکومت کس طرف رخ کر رہی ہے۔ صرف اسلام کا نام لے لینے سے معین نہیں ہوگا، ممکن ہے ضیاء الحق کی طرح انقلاب ہو ان کا، امریکہ کی گود میں بیٹھ کر اسلام کی طرف آئیں۔ دو کام بہت اہم ہیں، اگر مرسی تہران آ جاتا ہے یہ خود ایک علامت ہوگی اس کی، کم از کم اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ بین رہنا چاہتا ہے، نہ ادھر جانا چاہتا ہے مکمل طور پر نہ ادھر جانا چاہتا ہے، غیر جانبدار رہنا چاہتا ہے، کم از کم یہ تاثر پڑے گا اسے۔ اگر تہران نہیں آتا اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات بھی ختم نہیں کرتا، وہ پھر واضح ہے خط ان کا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں، خواہ اسلام کا نام لیں یا نہ لیں۔ عوامی صورتحال ان تمام صورتحال میں کیا ہے، کیونکہ عوام پوری دنیا میں کافی طور پر اسلامی بیداری کے بعد پڑی ہے، یعنی عوام کا تمایل کس طرف ہے، کیا ممکن ہے عوام اپنے لیڈروں کے مخالف ہو جائیں؟ یہ وہ خط ہے جو امام خمینی کا راستہ ہے، امام خمینی نے یہ ہمیشہ تعلیم دی ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے، یہ کہ امام کا یہ تعلیم تھی کہ آپ یہ لیڈر اور حکمران جو مغرب نواز ہیں، جو امریکہ کے غلام ہیں، جو اپنے ممالک کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، جس طرح یہ عرب ممالک ہیں، امام نے ہمیشہ عوام کو یہ کہا ہے کہ ان سے اپنا راستہ الگ کریں، کھل کے امام نے انہی الفاظ کے ساتھ، اسی وضاحت کے ساتھ امام نے عوام کو یہ راستہ بتایا کہ اپنا راستہ ان خیانتکاروں سے الگ کریں، کہ بہت سارے ممالک میں نہیں کیا عوام نے یہ راستہ اپنا الگ نہیں کیا، مثلا پاکستان میں ہی دیکھ لیں، پاکستان میں عوام نے اپنا راستہ ان غلاموں سے اور موروں سے الگ نہیں کیا، انہیں ابھی ووٹ ہوں گے پھر انہیں کو ووٹ دیں گے، اب یہ تقسیم ہے ساری پارٹیوں میں تقسیم ہے، یہ پھر انہیں کو ووٹ دیں گے، بس اس کا مطلب ہے کہ عوام کو ابھی تک رخ نہیں ملا پاکستان میں، عوام نے اپنا راستہ انتخاب نہیں کیا، بس جب تک ان سیاستدانوں سے اور وابستہ لوگوں سے جو اپنی قوم اور اپنے ملک کے اندر رہ کر مغرب کے مفادات کا تحفظ دے رہے ہیں اور ان کے ایما پر چل رہے ہیں، جب تک عوام ان سے اپنا راستہ الگ نہیں کرتے، اس وقت تک کوئی تبدیلی مؤثر واقع نہیں ہو سکتی، خواہ وہ کسی بھی ملک میں ہو، پاکستان میں ہو یا کسی اور ملک میں ہو۔ یہ امام نے درحقیقت یہ تأثر یا یہ راستہ بتایا تھا۔ بھلے بھلے آپ نے کہا کہ پاکستان نے ایران سے گیس لینے سے انکار کیا، اظہار کر دیا، مگر پاکستان نے تو اس معاملے پر امریکہ سے کہا کہ یہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے۔ یہ امریکہ کو نہیں کہا، اخباروں کو کہا ہے۔ امریکہ کو نہیں جرت ان کی ایسی بات کر سکیں کہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے۔ پاکستان کا کوئی مسئلہ پاکستان کا اندرونی معاملہ نہیں ہے، پاکستان کا ہر مسئلہ امریکہ کا اندرونی معاملہ ہے۔ یہ جرت نہیں کر سکتے۔ جو اخباروں میں آتا ہے آپ یہ نہ کہیں کہ وہ سب کچھ یہ کہتے بھی ہیں وہاں پر، بلکہ ایک دفعہ یہی ہیلری کلنٹن نے آ کر یہاں اسلام آباد میں ان سب کی توہین کی، اور اس نے کہا جب ہمارے ساتھ بیٹھتے ہو اور باتیں کرتے ہو، جب آ کے لوگوں کے سامنے آتے ہو اور باتیں کرتے ہو، آپ یہ خیانت کیوں؟ اس نے کہا کہ ڈرون حملے نہ صرف یہ کہ ہمیں اجازت دیتے ہیں بلکہ ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ڈرون حملے کرو۔ اخباروں میں آ کر کہتے ہیں کہ پاکستان کی سالمیت پہ حملہ ہے، پاکستان کے اندر مداخلت ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے بغیر یہ کر سکیں۔ ایبٹ آباد ڈرامے میں کہا تھا کہ ممکن نہیں ہے کہ یہ ان کے رضا اور شمولیت کے بغیر یہ ڈرامہ رچایا جا سکے۔ وہ ابھی وزیر دفاع نے کہہ دیا کہ سب کو پتا تھا، صدر کو بھی پتا تھا، فوج کو بھی پتا تھا، سب کو پتا تھا، اسی وجہ سے اس کو ہٹا بھی دیا۔ وزیر دفاع جو سابقہ تھا اس نے بالکل کھل کے کہا کہ یہ سب کو پتا تھا، پہلے سے پتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ یہاں پر یہ کچھ کر سکے۔ وہ ایک بے نام سوال ہے کہ اس کو نہیں جواب دیتے۔ اگر شامی حکومت چند ہفتے یہ دباؤ برداشت کرتی ہے تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس پر کنٹرول پائے گی؟ وہ چند ہفتے، چونکہ ہر چیز کا ایک توانائی ہوتی ہے، دونوں طرف لامحدود قوت نہیں ہوتی، نہ مخالفین میں اتنی سخت ہوتی ہے کہ وہ لامحدود وقت کے لیے کوئی کاروائی کر سکے، اور نہ حکومتیں لامحدود وقت کے لیے کوئی دباؤ برداشت کر سکتی ہیں۔ یہ گیم محدود وقت کی ہوتی ہے، اس محدود وقت میں کوئی کام ہو جائے۔ مثلا جس طرح کہیں گے باکسنگ کا مقابلہ ہے، اس باکسنگ کے مقابلے میں چند راؤنڈ ہوتے ہیں، ان راؤنڈز کے اندر ہی فیصلہ ہونا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ساری رات باکسنگ ہوتی رہے گی، چونکہ دنیا کا کوئی باکسر جو ہے وہ ساری دن رات باکسنگ نہیں کر سکتا، اس کی توانائی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان راؤنڈز کے اندر ہی فیصلہ ہونا ہوتا ہے۔ لہذا اگر مثلا چند راؤنڈ ایک باکسر چند راؤنڈ مقاومت کرتا ہے، دفاع کرتا ہے اور حملہ کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کامیابی کے امکان ہیں، ناک آؤٹ نہیں ہوگا وہ، کیونکہ اتنی دیر میں دوسرا تھک جائے گا، دوسرا خستہ ہو جائے گا، دوسرا مزمحل ہو جائے گا۔ مثلا اسرائیل لبنان پر حملہ کرتا ہے، 33 دن کے بعد اس کی سانس پھول جاتی ہے، جبکہ سب اس کے مددگار ہیں، عرب دنیا ساری اس کی امداد کر رہی تھی، مغربی دنیا ساری اس کی امداد کر رہی تھی، ہر طرح کی اس کو سپورٹ تھی، لیکن اس کو جان کے لالے پڑ گئے۔ خود حملہ کیا اس نے، اپنا حملہ 33 دن تک بڑی مشکل سے برقرار رکھا، اور آخر میں منتیں کر کے جنگ بندی کروائی کہ یہ جنگ ختم ہو کسی طریقے سے۔ اس لیے کچھ وقت ہوتا ہے، اور یہی اسٹریٹجی ہوتی ہے، اگر کمانڈر سمجھدار ہوں، بابصیرت ہوں، تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم اتنی دیر تک مقاومت کی ضرورت ہے، اتنی دیر تک اگر ہم نے مقاومت کر لی پھر اس کے بعد ان کی مقاومت یا ان کا زور ٹوٹ جائے گا، جب ان کا زور ٹوٹ جائے گا پھر حالات معمول پر لا سکتے ہیں۔ اخوان المسلمین کے تعلقات اس وقت ایران کے ساتھ کس قسم کے ہیں؟ جتنی بیداری کانفرنسیں ہو رہی ہیں ان کے اثرات کے ساتھ تک ہو رہے ہیں؟ موجودہ صورتحال میں حماس کا کیا موقف؟ دیکھیں، اخوان المسلمین کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے، اور ایسی جماعت ہے جس کے پیٹ سے اور بہت ساری جماعتیں پیدا ہوئی ہیں، جیسے جہاد اسلامی اور اس طرح کے بہت سارے فلسطینی اور غیر فلسطینی مبارز جماعتیں پیدا ہوئی ہیں، لیکن اس وقت اخوان المسلمین میں سلفیت کا بہت اثر رسوخ بڑھ گیا ہے، سلفیت زیادہ ہو گئی ہے، اور سلفیت ایران کے قریب اس کو نہیں آنے دے گی۔ سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے، چونکہ سلفیت ایران کے بالکل الٹ سمت میں جا رہی ہے، بلکہ اگر سوریہ میں یہ کامیابی ہو جاتی ہے ان کو اور سلفی حکومت قائم ہو جاتی ہے تو پھر بہت ہی نقشہ بدل جائے گا، صورتحال بالکل ہی الگ ہو جائے گی، یعنی مصر کی طرح نہیں ہوگا، مرسی جیسا صدر نہیں آئے گا، بلکہ اگر سوریہ میں سلفی کامیاب ہوتے ہیں تو ملا عمر یا بن لادن جیسا صدر آئے گا، وہاں پر ایسا نظام قائم ہوگا سوریہ میں۔ لہذا اخوان المسلمین میں اس وقت سلفیت کے بہت گہرے اثرات ہیں، نفوذ ہیں۔ اب اگر سیاسی بصیرت سے کام لیں اور اس سلفیت کے اثرات کو نظر انداز کر کے ایران کے قریب ہو جائیں، پھر تو بہت تقویت ہوگی اخوان المسلمین کی بھی، حتیٰ بہت مضبوط جماعت بن جائے گی، اور نہ صرف مصر میں بلکہ اردن میں اور قرب و جوار کے دیگر ممالک میں جہاں جہاں اخوان کی شاخیں ہیں وہاں ان کو بہت تقویت ملے گی، اور اخوان اگر تقویت پا جاتی ہے تو پاکستان میں جماعت اسلامی کو بہت تقویت ملے گی، چونکہ یہ دونوں جماعتیں کہیں کہ منہ بولی بہنیں ہیں، یہ دونوں یا رضائی بہنیں ہیں، یوں کہوں بلکہ صحیح کہوں ان کو رضائی بہنیں ہیں، یعنی ایک ماں نے دونوں کو دودھ پلایا ہے، اس وجہ سے جماعت اسلامی کی بڑی تقویت ہوگی اگر اخوان مصر میں یا اردن میں یا دیگر ممالک میں کامیاب ہو کر اور مذہبی تعصب و فرقہ واریت کو چھوڑ کر، سلفی نظریات کو چھوڑ کر اگر سیاسی شعور و بصیرت کا ثبوت دے تو اس صورت میں صورتحال بالکل مختلف ہو جائے گی، جس طرح ایران کی کوشش ہے۔ ایران کے اندر جو بیداری اسلامی کانفرنسیں ہیں، خب یہ اسی لیے ہیں تاکہ رخ موڑا جائے، بارہا یہ کہا ہے کہ ان تحریکوں کے اندر جو خلا ہے وہ اسلامی رہبری کا خلا ہے، اور یہ خلا ایران بھرنا چاہ رہا ہے، رہبر معظم بھرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ خلا احساس نہ ہو، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ عربوں کے اندر ایرانی زیادہ مقبول نہیں ہے، خواہ وہ عرب شیعہ ہی کیوں نہ ہو، مثلا عرب عراقی وہ نہیں مانتے ایرانیوں کو، حتیٰ عراقی شیعہ ایک قومیت کا احساس ہے ان کے، دوگانگی کا یا دوئیت کا ایک احساس ہے، عراقی شیعہ بھی ممکن نہیں ہے، مثلا فرض کریں ساری دنیا کے شیعہ ایران کو تسلیم کر لیں گے لیکن عراقی شیعہ یا عرب شیعہ بہت مشکل ہے ان کا، چونکہ ان کے اندر ایک قومیت کا بھرپور احساس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رہبر معظم کی کوشش یہ ہے کہ اس خلا کو بھرا جائے، اور الحمدللہ انہوں نے بھرپور طریقے سے اس خلا کو پورا کیا ہے، اور کوشش کی ہے کہ اس جہد دی جائے، اس کو اسلامی جہد دی جائے، یعنی اخوان المسلمین کو بھی بجائے فرقہ واریت و تعصب اور ان چیزوں کی طرف جانے کے صحیح اسلام کی طرف، اتحاد کی طرف اور مسلمین کے مفاد کی طرف ان کو دعوت دی جائے، کہ کر رہے ہیں کوششیں، خوب آپ دیکھیں کہ کس کے تحت وہ کس چھتری کے تحت جاتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ ایک اور بھی ہم نے رکھنا ہے اس طرح کا سیشن، پاکستان کے حالات کے اوپر کہ اس وقت موجودہ پاکستانی حالات کس ڈگر پر ہیں اور موجودہ صورت اور آئندہ آنے والی صورتحال کیا ہو سکتی ہے، یہ بعد میں انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد۔